السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کون کس وقت اس دنیا سے میں ہے اور اگلے لمحے نہیں ہے. کچھ کہا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کے ساتھ ہمیشہ رکھے. اور کل سے یہ وقت میں نے بہت ہمت اور صبر سے گزارا. ہماری بہت ہی پیاری ہیڈمن ہمیں کام سکھانے والی اور استاذہ جی کے ساتھ ہم شروع سے مل کے کام کرنے والے تھے. کل اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. رضوانہ ان کا نام تھا. استاذہ جی کی چھوٹی مومانی بھی تھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مغفر لها وارحمها وعافها وسع مدخلها واغسل بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الصواب الابيض من الدنس ابدل داره دارا خيرا دارا اهلها واهلا خيرا اهلها وزوجا خيرا زوجها وادخلها الجنه وادخل الجنه اعوذ بك عذاب النار امين يا رب العالمين. بہت ہی پیاری ساتھی, بہت محنت ہمت ڈیلیگیٹ تھی, اتنی مدد کرنے والی تھی اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت کرے, ان کی بہترین مہمانی کرے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب نے بھی, ہم سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آسانی والی موت عطا فرمائے. اللہم آئینی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے بچا لے, قبر کی عذاب سے بچا لے, اور ہمیں اسی طرح طالب علم کی حیثیت سے اس دنیا سے لے جائے. ہم سیکھتے رہیں, سکھاتے رہیں, اور جتنی ہماری طاقت ہے یا اللہ اسے ہمیں بڑھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کی جو دوستی اور محبت ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ بڑھائے رکھے. ہم سب ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ایک دوسرے کو, اور لیکن آپ سب سے بھی بالکل ایسے ہی محبت آتی ہے جیسے اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے پیارے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو یہ بہترین محبت کرنے والا, دین کی محبت والا, اور یہ سچی اور خالص محبت ہے. کیونکہ باقی کوئی رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے, کوئی دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن جو دین کی محبت ہے وہ سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھائے. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس سب سے پہلے مارک کر دیں. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. آپ سب اپنی پلیز اٹینڈنس لگا دیں. سسٹر رضوانہ کے لیے بہت دعا کیجیے گا. ہمارا ہر کام بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے. وہ ہمارے ساتھ اس وقت بالکل, یہ 2001 کی بات ہے جب ہم بالکل 7-8 لوگ ہوتے تھے. کمپیوٹر نہیں آتا تھا, کچھ بھی نہیں آتا تھا. ہم نے مل کے کوششیں کی, سیکھا اور پلے کرنا سیکھا. استاذہ جی ہمیں تلاوت بتاتی تھی, پھر اس کو پلے کرنا اور ساری چیزیں. آہستہ آہستہ پھر ہم لوگ اس قابل ہوئے کہ کچھ سیکھنے کے بعد ریکیپ کرانے کے, پھر سسٹر رضوانہ ریکیپ کروایا کرتی تھی اور ہم ان کو آنسر دیا کرتے تھے. ایک ایسا سلسلہ پھر شروع ہوا الحمدللہ کہ جو 8-10 لوگ تھے, پھر جب ہماری کلاس میں کبھی 50 لوگ ہو جاتے تو پھر ہم فون کر کے ایک دوسرے کو مبارک دیتے کہ ہماری کلاس میں دیکھو اتنے لوگ آئے. ایک وقت تھا جب ہمارا سب سے پہلا کورس شروع ہوا, ایک تو ہم نے ان آفیشیل یعنی ویب سائٹ کے بغیر استاذہ جی کے ساتھ جو کورس کیا تھا, اس کے بعد جب کورس شروع ہوا آر کے پی کا, اور ماشاء اللہ اس میں 500 لوگ تھے. اور ہم اتنے خوش ہوتے تھے, ہم استاذہ کو فون کرتے تھے کتنے لوگ ہوں گے, آج اتنے کلاس میں لوگ تھے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کوانٹٹی نہیں, لوگوں کی آپ کو تعداد نہیں دیکھنے کی, لوگ کتنے ہیں, دیکھیں کہ خیر کتنی حاصل ہو رہی ہے, کتنے لوگ خیر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, یا اللہ اس وقت وہ دفن ہو چکی ہیں, یا اللہ تم کی قبر کی مشکلیں آسان فرما. جس طرح یا اللہ وہ دنیا میں مسکراتی تھی, یا اللہ تم ان کو قبر میں بھی اسی طرح مسکراتا رکھ کہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اور یا اللہ ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے لہسن کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس سسٹر سنا آ گئی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لیسن 145 ہی کریں گے. جی الحمدللہ سسٹر سنا آپ لیسن کو پلے کر دیجیے, میں نے اناؤنس کر دیا تھا. جزاک اللہ خیر, واسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 145, آیت نمبر 53 سے 65, سورت بنی اسرائیل. لیسن نمبر 145, آیت نمبر 53-65, سورت بنی اسرائیل. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وقل لعبادی,
وقل لعبادی,
اور کہہ دو میرے بندوں سے,
اور کہہ دو میرے بندوں سے,
یقول اللتی ہی احسن, وہ کہیں وہی بات جو سب سے اچھی ہو, ان الشیطان, بے شک شیطان, ینزغ بینہم, فساد ڈالتا ہے درمیان ان کے, ان الشیطان کان للانسانی, بے شک شیطان ہے انسان کا, عدو و مبینہ, کھلا دشمن, ربکم اعلم بکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو, ان یشا یرحمکم, اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر, وَإِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ, اور اگر وہ چاہے تو عذاب دے تم کو, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
وَكِيلًا,
اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر, یعنی وکیل بنا کر یا ان کی ہر حرکت کو نوٹ کرنے والا بنا کر, وربک, اور آپ کا رب, عالم, خوب جانتا ہے, بمن فی السماوات والارض, ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ, اور تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض پیغمبروں کو, عَلَى بَعْضٍ, بعض پر, وَآتَيْنَا دَاوُودَ
زَبُورًا,
اور ہم نے عنایت کی داؤد کو زبور, قل ادعوا الذین, کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو, زعمتم من دونہ, تم گمان کرتے ہو اس کے سوا, فلا یملکون, بس نہیں وہ اختیار رکھتے, کشف الدری عنکم, دور کرنے کا تکلیف کو تم سے, ولا تحویلا, اور نہ بدلنے کا, اولئک الذین یدعون, یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ, ایہم اقرب, کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہے, ویرجون رحمتہ, اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
اور خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب کا
اور خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب کا
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
بے شک عذاب آپ کے رب کا
بے شک عذاب آپ کے رب کا
کَانَ مَحْذُورًا
کَانَ مَحْذُورًا
ہے ڈرنے کی چیز
ہے ڈرنے کی چیز
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ
اور نہیں کوئی بستی
اور نہیں کوئی بستی
إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں
مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں
قبل یوم القیامتی
قبل یوم القیامتی
قیامت کے دن سے پہلے
قیامت کے دن سے پہلے
او معذبوها
او معذبوها
یا اسے عذاب دینے والے ہیں
یا اسے عذاب دینے والے ہیں
عذابا شدیدا
عذابا شدیدا
سخت عذاب کان ذالک
کان ذالک
ہے یہ
ہے یہ
فی الکتاب مستورا
فی الکتاب مستورا
کتاب میں لکھا ہوا
کتاب میں لکھا ہوا
وما منعنا
وما منعنا
اور نہیں روکا ہمیں
اور نہیں روکا ہمیں
ان نرسل
ان نرسل
یہ کہ ہم بھیجیں
بالآیاتی
نشانیاں
الا
ان کذب بها الاولون مگر یہ کہ جھٹلایا ان کو پہلوں نے
مگر یہ کہ جھٹلایا ان کو پہلوں نے
وآتینا ثمود الناقة
وآتینا ثمود الناقة
اور دی ہم نے ثمود کو اونٹنی
اور دی ہم نے ثمود کو اونٹنی
مبصیرتن
مبصیرتن
بصیرت کا ذریعہ
بصیرت کا ذریعہ
فظلموا بها
فظلموا بها
بس ظلم کیا انہوں نے اس پر
بس ظلم کیا انہوں نے اس پر
وما نرسل بالآیاتی
وما نرسل بالآیاتی
اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں
اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں
الا تخویفا
الا تخویفا
مگر ڈرانے کو
مگر ڈرانے کو
وَإِذْ قُلْنَا
وَإِذْ قُلْنَا
اور جب کہا ہم نے
اور جب کہا ہم نے
لَكَ آپ سے
لَكَ آپ سے
اِنَّ رَبَّكَ
اِنَّ رَبَّكَ
بے شک آپ کا رب
بے شک آپ کا رب
احاط بالناس
احاط بالناس
گھیرے ہوئے ہیں لوگوں کو
گھیرے ہوئے ہیں لوگوں کو
وَمَا جَعَلْنَا
وَمَا جَعَلْنَا
اور نہیں کیا ہم نے
اور نہیں کیا ہم نے
الرؤیا
الرؤیا
معراج کے نظارے کو
معراج کے نظارے کو
التی ارینا کا
التی ارینا کا
وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا
وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا
الا فتنة للناس
الا فتنة للناس
مگر آزمائش لوگوں کے لیے
مگر آزمائش لوگوں کے لیے
والشجرۃ الملعونۃ اور درخت تھوہر کا جس پر لعنت کی گئی
اور درخت تھوہر کا جس پر لعنت کی گئی
فی القرآن
فی القرآن
قرآن میں
قرآن میں
ونخوفهم
ونخوفهم
اور ہم ڈراتے ہیں ان کو
اور ہم ڈراتے ہیں ان کو
فما یزیدهم
فما یزیدهم
بس نہیں زیادہ ہوتی ان کو
بس نہیں زیادہ ہوتی ان کو
الا طغیانن کبیرا
الا طغیانن کبیرا
مگر سرکشی بڑی
مگر سرکشی بڑی
وَإِذْ قُلْنَا
وَإِذْ قُلْنَا
اور جب ہم نے کہا
اور جب ہم نے کہا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم
فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم
لِآدَمَ آدم کو
آدم کو
فسجدوا
فسجدوا
بس انہوں نے سجدہ کیا
بس انہوں نے سجدہ کیا
الا ابلیس
الا ابلیس
سوائے ابلیس کے
سوائے ابلیس کے
قال
قال
اس نے کہا
اس نے کہا
اسجدوا
اسجدوا
کیا میں سجدہ کروں
کیا میں سجدہ کروں
لمن خلقت طینا،
لمن خلقت طینا،
اس کو جسے پیدا کیا تو نے مٹی سے،
اس کو جسے پیدا کیا تو نے مٹی سے،
قال،
قال،
اس نے کہا،
اس نے کہا،
ارائیتک،
ارائیتک،
بھلا دیکھ تو،
بھلا دیکھ تو،
حاضر لذی،
حاضر لذی،
یہ ہے وہ جس کو،
کرمت علیہ،
تو نے فضیلت دی مجھ پر، لائن اخرتنی،
اگر تو مہلت دے مجھ کو،
الی یوم القیامتی،
قیامت کے دن
تک،
تو میں ضرور جڑ کاٹتا رہوں گا،
ذریتہ،
اس کی اولاد کی،
الا قلیلا،
سوائے قلیل کے،
قال اذهب،
اللہ نے فرمایا جاؤ،
فمن تبعک، پس جو کوئی تابع ہوا تیرا، منہم ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ، تو بے شک جہنم، جزاؤکم، سزا ہے تم سب کی،
جزاءً موفورا،
جزا پوری کی پوری،
یا
دوسرا بھی ہم کر سکتے ہیں، جزا بھرپور، وستفزس،
اور بہکالے،
من استطاعت، جس پر تیرا بس چلے، منہم، ان میں سے، بسعودی کا، اپنی آواز سے، واجلب، اور چڑھالا، علیہم، ان پر، بخیلی کا، اپنے سوار، ورجلی کا، اور اپنے پیدل، یعنی پیادے، وشارکہم، اور شریک ہو جا ان کا، فی الاموالی، ان کے مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، وعدہم، اور وعدے کر ان سے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کے، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک، نہیں ہے تیرا، علیہم سلطان، ان پر کچھ زور، وکفا بربک، اور کافی ہے پروردگار تیرا، وکیلا، کارساز، یعنی کام بنانے والا. بس جی تلاوت سنیں گے ابھی آیات کی.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منه بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
ہم تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 53 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل لعبادی یقول التی ہی احسن اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں اچھی باتیں کیا کریں خراب باتیں نہ کیا کریں ایک دوسرے کے بارے میں تو خاص طور پہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ بات کیا کریں کیوں اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان ان کے بیچ میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے کیوں بھائی اس کو کیا مسئلہ اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یہاں سے سبق کا آغاز ہے لیکن پیچھے والی آیتوں ہی کے ساتھ بات کنٹینیو ہوتی ہے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے آپ کے اوپر الزامات لگاتے تھے کبھی شک کی بات کرتے تھے کبھی آپ کو کہتے کہ آپ رجل مسحورہ ہیں کبھی ام جمیل کی بات ہوئی کہ اس نے غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے کی کوششیں کی اور آپ کی باتیں سننا ان کو بالکل بوجھل لگتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بوجھ ڈال دیے تھے جب وہ سننا نہیں چاہتے تھے تو اللہ نے ان کو سنوانا نہ چاہا اور اللہ کی بات نہ سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ کبھی بھی یہ نہیں مانتے کہ ہم نہیں سننا چاہتے وہ باہر جا کر بات کیا کرتے ہیں کہ بات ٹھیک نہیں ہے یا ہماری مرضی کی نہیں ہے یا ہماری رعایت نہیں رکھی جاتی ہم جو سوچتے ہیں ویسا نہیں کیا جاتا
اللہ تعالیٰ نے اسی ٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بڑا خوبصورت ادب سکھایا عمومی طور پر، اور خاص طور پہ دین کی محفلوں کو اٹینڈ کرنے والے، دینی اداروں سے منسلک لوگ، دین سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کو ایک بڑا ہی خوبصورت ادب سکھایا، اور وہ کیا کہ یقول اللتی ہی احسن، زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ زبان کی بے اعتدالیاں انسان کو بہت دور پھینکتی ہیں۔ بہت بڑے بگاڑ جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ زبان کا غیر مناسب استعمال ہے، کیونکہ زبان کے گھاؤ نہیں بھرا کرتے۔ شیطان کا بندے کے اوپر قابو نہیں آتا جب تک بندے کی زبان نہیں کھلتی۔ یہ جملہ لکھ لیں، معاملات میں شیطان کی خواہش کیا ہے کہ وہ دوسروں دو لوگوں کے بیچ میں فتنہ ڈالے، شوہر بیوی، گھریلو معاملات، اس کو تو چھوڑنے، پیچھے ٹیکس چل رہا ہے دین کے نام پہ، تو اسی کو سامنے رکھے۔ اگلی آیتوں میں ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، وہاں آپ کو ترتیب لکھاؤں گی کہ شیطان کس طریقے سے لوگوں کو جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرتا ہے۔ یہاں بس اتنی بات پہ اکتفا کر دوں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ دین کا کام پنپے، وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو آتے ہیں ان کے دلوں میں بوجھ پڑتا ہے، وہ باہر جا کے غلط باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ شیطان جو ہوتا ہے زبان کا اتنا بیجا استعمال کرواتا ہے کہ لوگ دینداروں کے بارے میں لطیفے کہتے، ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہتے، اور وہ معروف کر دی جاتی ہیں۔ کوئی عام انسان کوئی غلط کام کرے تو کوئی اتنا نہ اچھالے، اور کوئی دین والا شخص ذرا سا بھی غلط کام کرے یا غلط نہ بھی کرے، وہ جائز اور ٹھیک کام بھی کرے، تو شیطان فوراً آ کے پٹیاں پڑھاتا ہے کہ دیکھا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ تو کہا کہ بس تم اگر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچانا چاہتے ہو تو تھوڑے سے محتاط ہو جاؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ یقول اللتی ہی احسن، اچھی باتیں کیا کرو، احتیاط سے بات کیا کرو۔ اس میں ہمارے اپنے عمل کی بھی ایک بات ہے، اور وہ کیا کہ جب بھی کبھی ہم کسی کے بارے میں بولیں، 10 دفعہ سوچیں میں ایسی ہوں، کسی کے بارے میں کہنے لگ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کیا میں اس کی جگہ ہوتی تو میں ایسی ہوتی، اور جو بات سوچیں کہیں اس کی بارے میں سوچیں۔ مجھے کسی نے ایک بار کسی کی بات کہی، ایسی اپنا کوئی مسئلہ پیش کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں دوسرے دو دین والے آپس میں بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن میں ان کی سنتی تھی، میں چپ تھی، کیونکہ میں ان کے ساتھ چل رہی تھی، ان کا حصہ تھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے اس تیسرے بندے کے خلاف۔ لیکن اب الحمدللہ مجھے کلیریفیکیشن ہو گئی کہ نہیں، ان کی غلط فہمی تھی، وہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ بیسیوں مثالیں آپ کو عملی زندگی کی یہاں مل جائیں گی کہ آپ لوگوں کے لیے کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی آپ کو ایک بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں تو بڑا نیک ہے، اور ایک دم بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں آتا ہے نہیں، دال میں کچھ کالا ہے، کوئی کھوٹ ضرور ہے۔ ایسے ہی بس نمازیں اور محراب ڈلے میں اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بس سمجھ لیں، جس بندے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین لکھ لیں، ہر جگہ کام آئے گا انشاءاللہ، ایون شوہر بیوی کے رشتے میں بھی، ایون آپ کو رشتے داروں میں، اولاد کے معاملے میں۔ کسی بندے کو اکثر تو آپ اچھا سمجھیں، لیکن کبھی کبھی آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی وسوسہ یا غلط خیال آئے، تو وہ جو کبھی کبھی کا خیال ہے نا، وہ ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے بیچ میں جھگڑا کرانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ جو لفظ ہے نا نزغ، نون زا غین، اس کا روٹ ہے، گدگدانے کو کہتے ہیں۔ آگے کہیں آئے گا تو میں اس کی پوری تفصیل آپ کو لکھاؤں گی۔ جیسے آپ کسی بندے کو، بچہ بیٹھا نا تو آپ جا کے اس کو انگلیوں سے کیا کرتے ہیں، یہ جو انگلیوں کی پورے ہوتی ہیں نا، اس کے ساتھ کسی کو چھیڑے تو کیا ہوتا ہے، آپ محسوس کریں وہ اپنی جگہ سے یوں ہلتا ہے نا، گدگدی کرنا، جس کو شیطان گدگدی کرتا ہے بندے کے دل میں، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ شوہر بیوی تو کبھی لڑے ہی نہیں، یہ تو بڑے خوش ہیں، بیوی بھی بڑی مطمئن ہے، شوہر بھی ہے، وہ آ کے بیوی کے دل میں آ کے گدگدی کرتا ہے، اور وہ پھر شوہر پہ غصہ کرے گی، یہ کون سی نمازیں ہیں، دین نمازیں پڑھنا صرف سکھاتا ہے، لو یہ کون سا دین ہے، بچوں کی ان کو فکر ہی نہیں۔ یہ جو کبھی کبھی کے جملے آتے ہیں نا کسی رشتے میں، جہاں آپ ہمیشہ اچھے ہوں لیکن کبھی کبھی غلط سوچیں، تو فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور زبان کو سی لیں۔ اور یہ بات بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے جب آپ اپنے شوہر کی بات کسی دوسرے سے کر دیں کہ دیکھو بھلا میرے شوہر ان کا حال، بچوں کو پوچھتے، کوئی نہیں مسجد میں بیٹھے رہتے، آپ کو تو گدگدی کی شیطان نے، آپ گدگدائے، آپ کی ٹھیک ہوگی تھوڑی دیر میں، آپ کہتے نہیں اعوذ باللہ، شکر کرو مسجد میں بیٹھتے ہیں، جا کے شراب خانے میں تو نہیں بیٹھتے نا، اللہ تیرا شکر ہے اب آپ ٹھیک ہو گئے، لیکن مسئلہ کیا کہ جس سے آپ نے بات کی تھی وہ سنائے گا پھر آپ کی باتیں اوروں کو، اور ہوتے ہوتے وہ بات یوں چل کے آپ کے شوہر تک آئے گی، اور وہ کہے گا اچھا تم میرے بارے میں یہ کہتی ہو، پھر اس کے دل میں شیطان آ کے گدگدی ڈالے گا۔ کبھی آپ اس شیطان کو پہچان سکے نا، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کو دکھ جاتا تھا، ہمیں نہیں دکھتا، سچا ایمان لائیں گے تو آپ کو دکھے گا۔ مجھے تھوڑے دن پہلے کوئی سنا رہی تھی باتیں، کہہ رہی مجھے دکھتا ہے شیطان، اب ہمارے ذہن میں تو شیطان کا تصور جو پینٹ کوٹ پہنا ہوا اور منہ سے دھواں نکل رہا اور لمبی سی دم ہے اور آئی ایم یور شیطان شیک ہینڈ کرو، ایسا تصور آتا ہے نا، لیکن حقیقت میں آپ دل کو خالی کرتے جائیں باقی چیزوں سے، اخلاص مانگتے جائیں، آپ کو بالکل شیطان دکھے گا، آپ دوسروں کو نہیں شیطان سمجھیں گے لیکن اس کے روپ دکھیں گے۔ تو اس میں ہم آگے بات چکے کریں گے، تو اس لیے یہاں اتنی بات نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت اس لفظ کا معنی کیا گیا، اور وہ کیا کہ یقول اللتی ہی احسن، تم اچھی باتیں کہتے ہی رہو، اور اچھی بات سے یہاں مراد کیا ہے، دین کی تبلیغ۔ اس کی تفسیر کی گئی کہ شیطان تو دین والوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتا ہی رہے گا، غلط باتیں کرتا کراتا ہی رہے گا، لیکن تم ان کی باتوں میں نہ الجھو، تم ان کی باتوں کو چھوڑ کر اپنا کام کرتے رہو، کیونکہ دین کی چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کہاں اس کی دلیل؟ سورۃ حمیم سجدہ میں آتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو پکارا تو کہا چھوڑو، کلیریفیکیشن نہ کرو، صفائیاں نہ پیش کرو، جس کے دل میں جو خیال آیا وہ پھر آتا ہے تو آتا رہے، اللہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا دل صاف کر دے اور میں چل رہی ہوں، ہی احسن کرنے، کہا کہ ایسے کام کرتے جاؤ۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی پر اتنے حملے ہوئے، آپ نے کبھی صفائیاں نہیں پیش کی، کوئی اخبار میں آرٹیکل نہیں دیا، کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ اس لیے آپ سب آج بھی دیکھیں گے کہ جو تو سر ڈال کے کام کر رہے ہیں نا دین کا، ان کو نہیں پرواہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ ایک آرٹیکل لکھ کے ان کو چڑچڑانا چاہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ بڑے معروف آج کل ایک ہیں، اور میرا گمان بھی ان کے بارے میں اچھا، ذاکر نائک، میرا خیال ہے کہ جتنا میں جانتی ہوں کہ ان کی دعوت زیادہ جو ہے وہ توحید ہی کی بیسڈ ہے اور کفر اور شرک سے روکتے ہیں، لیکن میں حیران رہ گئی کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بھی اتنی بری باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر ایک طرف تو یہ کہ وہ ساری دعوت چھوڑیں، سارے کام جو کر رہے ہیں وہ چھوڑیں اور بٹ بیٹھ جائیں اور کہ آؤ بھائی جس چیز کو مجھ سے شکوا ہے تو وہ پورے کر لو، تو سوچیے مثلا ابھی یہی ہم ہی کر لیں، کہتے ہیں چلے تفسیر یہاں روک لیں تو وہاں فوزیہ باجی بیٹھی ہیں، ذرا آپ آئیے آپ کو اس پورے کام میں ہم سے جو شکوے ہیں وہ کر لیں، تو پھر دیکھے کام ہوتا ہے کہ نہیں، اور شکوے تو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے ہم سے، ابھی تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھیے کام کرتے چاہیے، شکوے شکایتیں رونے دھونے ہوں گے، ٹریفک سٹک ہو گیا آپ اپنی گاڑی نکال کے لے جائیں، آپ بھاگتے رہیں، کام کرتے رہیں، اور تبلیغ میں خوبصورت لفظ بات کریں، خوبصورت انداز اختیار کریں، خاص طور پہ جب ایسے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو نا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے میل ہے۔ کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں آپ کو صاف پتہ ہوتا ہے، آج جن لوگوں میں آئی ہوئی ہوں ان کا کچھ سوچ نہیں میرے سے ملتی، کچھ ان کے دل میں تعصب ہے، یہ تو بس کسی کے بلانے پہ آ چکے ہیں، اس دن اور زیادہ پیار سے بات کریں، اور دل موہنے والی بات کریں، تاکہ ان کے دلوں میں اگر آپ کے بارے میں کوئی بات آ چکی تھی تو اس کو اچھی طرح سے وہ دور کریں۔ سورۃ عنکبوت آیت 46 میں آتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، اہل کتاب سے مت جھگڑا کرو مگر آسن طریقے سے۔ تو آپ بتائیے کہ جب اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرنی ہے، اور دین پھیل ہی نہیں سکتا جب تک کہ مسلمان دین کو پھیلانے والے خوبصورت طریقے سے دین نہ پھیلائیں۔ مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، آپ کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ذرا سی بات پہ جس طرح کسٹمر کا ذہن بدل جاتا ہے نا، اسی طرح ذرا سی بات پر، مبلغ کی کسی بات پر، سننے والوں کا بھی ذہن بدل جاتا ہے۔ پھر اس طرح ایک تیسرا معنی اس کا اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ یقول اللتی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپس کے معاملے میں خوش اسلوب رہو، اچھی طرح معاملے کرو، دینی یا دنیاوی معاملات ہو بہترین رویہ اختیار کرو۔ بعض دفعہ اچھے دنوں میں تو بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ذرا سی بری بات ہوئی تو پھر ایک دوسرے کی برائیاں چننے لگے، یہ نہ کرو. اور اکثر آپ دیکھیے کہ جو تبلیغ کرتے ہیں نا، لوگ ان سے اختلافی سوال پوچھتے ہیں، بعض دفعہ نیل پالش کی باتیں پوچھتے ہیں، بعض دفعہ کوئی پردے کی حجاب کی باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا جس بات کا جواب دینا ہو وہی دیں. ہم نے سورہ نحل پہ اس پہ بات کی تھی کہ ہر سوال کا جواب بھی نہیں دیا جاتا. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 54، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے، دل کے اوپر ٹھنڈک پڑنے والا پھاہا رکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو. کوئی یہ کہہ رہا ہے تمہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنو کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کیا بھلا تمہارے رب کو نہیں پتا؟ آپ دیکھیے کہ ایک دم میں نے یہ آیت پڑھی نا تو مجھے ایسا لگا، صرف بات سمجھانے کے لیے کہتی ہوں، کہ مثال ہے سارے گھر والے بیوی سے ناراض ہوں، بہو سے جنی جو بہو آئی ہوئی ہے، ساس خوش نہیں، دیور کو سے شکوے، نندوں کو سے شکوے، جو مرضی کہہ لیں، اور کوئی اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، اور شوہر وہ آ کے کہتا ہے تمہیں کیا فکر ہے، مجھے پتہ نہیں بھلا کہ تم سچی ہو. جو لوگ اس ایکسپیرینس سے کبھی گزرے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ اس ایک لفظ سے ہو سکتا ہے کہ سب کی باتوں کے گھاؤ ہیں وہ بھر جائے. تو اب ایک شوہر بےچارہ جس کو اگر پتا بھی، بعض کیا بلکہ عموماً شوہروں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں سچی ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، کسی کے آگے چلتی نہیں ہے، کبھی ماں کے آگے مجبور ہے، کبھی بہنوں کے آگے خاموش ہیں. لیکن اللہ کی ذات جب تمہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے پتا ہے تم کہاں ہو، کیسے ہو، تو پھر کسی انسان کو دوسروں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. کہیں یشا یرحم کم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے، وہیں یشا یعذب کم، اور اگر چاہے تو وہ تم کو سزا دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر تاکہ آپ ان کے کفر کے جواب دے ہوں. ان آیات میں خاص طور پہ کچھ باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی ہوئی تھیں کہ جو مکہ کے سردار تھے بڑے بڑے، وہ بہت ہی اعتراضات کیا کرتے تھے. ان کا دل کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہہ دے جس کو ہم دلیل بنا کر چل پڑیں اور آپ کو آپ کے دشمن بن جائیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کی بہت حرص رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میرا مرضی ہے میں آپ پہ رحم کروں. آپ پہ رحم کا کیا دو طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی پر رحم کے؟ پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہی دشمن جو آج آپ کی جان لینے والے ہیں، کل یہ آپ کی جان بچانے والے بن جائیں گے، آپ کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے. آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ان کو کیوں چنا ہے، کل یہی آپ کی مدد کریں گے. آپ سیرت میں انشاءاللہ ایسے بہت سارے واقعات پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی حالات تنگ کیے گئے تو آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا، کہا میں نہیں رہتا ادھر، چل پڑے. تو پھر ایک صحابی تھے، متم بن ادی تھے غالباً، یا کچھ ان کا نام میرے ذہن میں مکس اپ ہو رہا ہے، تو ان کے باپ آئے اور کہا اللہ کے نبی نہیں چلیں آپ میری حفاظت میں. اور حرم میں آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کے بعد اگر اس شخص کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں پھر اسے نپٹوں گا. نبی نہیں مانا لیکن حفاظت کرائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم پہ رحم کر دوں، یعنی کہ یہی دشمن جو آج بنے ہوئے کل تمہارے دوست بن جائیں گے، کیا بڑی بات ہے، اچھے طریقے سے یہی کام ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تم پر رحم کیسے کروں کہ آپ کی یہ خواہش کہ یہ لوگ دین کو سمجھ جائیں، مان جائیں، پوری ہو جائے. آپ کی یہ طلب سچی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں فائدہ دے گا، آپ بس اپنا کام کرتے رہیں. وہیں یہ شعیب گم، لیکن اگر آپ نے ان کی محبت میں اللہ کے کسی قانون کو بدلا یا بدلنے کی خواہش کی، یا پھر سوچئے گا کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور اللہ کے نبی کے لیے کوئی عذاب کی باتیں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں انداز وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے امت کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہی کافر آپ کے سر پہ دوڑیں گے، جیسے کہ آج دوڑ رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں نے جب اچھے طریقے سے تبلیغ نہ کی تو دشمن ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کو مغدوب اور دعالین کے ہاتھوں سے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہاں بتا کر ہم سب سے بھی بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. اور اس کی کئی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں. اگر مشرکین کو یہاں خطاب سمجھا جائیں ربکم اعلم بکم میں، کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی سے نہیں مشرکین سے خطاب ہے، تو پھر یشا یرحمکم کے معنی کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو عذاب کے شکار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے کہ بات کو پہنچا دیں. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض, اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, ہم نے تو بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. اہل مکہ کے اعتراض کا جواب ہے, کہتے تھے اس کو کیوں چنا گیا. سورہ زہرف آیت 31 میں بھی آتا ہے, کہتے تھے اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا کسی بڑے شخص پہ نازل ہوتا, یعنی کہ عمر کا بڑا بندہ ہوتا, بڑا کوئی باروب ہمیں دکھتا, کوئی لگتا کہ بھائی اس کے سر پہ بال سفید ہیں, داڑھی والا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور یا پھر بڑے گھر کا ہوتا, کوئی اس کے ساتھ اردلی ہوتے, کچھ ایسی باتیں ہوتی. کیونکہ سردار جو ہوتے تھے وہ سرداروں کو اسی لیے چنتے تھے نا ان کی دنیاوی چیزوں پہ. اور اصل میں اندر بات پتا کیا تھی, ان سرداروں کے دل میں یہ خیال چھپا ہوا تھا کہ ہم میں سے کوئی چنا جائے گا. ایسی جیسے کسی شہر میں 10-15 لوگ بڑے معروف ہوں, بہت سوشل ورک کرتے ہوں, بہت اچھے کام کرتے ہوں, اسی شہر کے وزیر یا مشیر یا کوئی اور کا چناؤ ہو تو وہ سوچتے ہیں نا ہم میں سے کسی کو بڑا بنائیں گے, اور بنا دیا جائے اس کو جو ہو سکتا ہے ان کی گاڑی چلاتا ہو تو مشکل ہے نا. اللہ نے اسی لیے آگے مثال دی حضرت داؤد علیہ السلام کی, پڑھ چکے ہیں کہیں ان کا تذکرہ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّ عَلَىٰ بَعْضٍ, بعض نبیوں کو ہم نے بعض پہ دیا, کہیں خلیل ہے تو وہ ابراہیم ہے, کہیں موسیٰ ہے تو وہ کلیم اللہ ہے. تو داؤد کا تذکرہ کیوں کیا, کہ حضرت داؤد کیا تھے, تالوت اور جالوت کے قصے میں پڑھ چکے, ایک عام سپاہی تھے, اور قد کے بھی چھوٹے تھے, رنگ کے بھی کالے تھے, یعنی جسمانی خوبصورتی بھی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور دے دی. تو اللہ کو پتا ہے کس سے کتنا کام کروانا ہے. یاد رکھیے یہ صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہے, اپنے دل کو اس پہ باندھ لیں. جس طرح آپ کو اپنی موت کا یقین ہے نا, اس طرح اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ میں نے اپنے دین کا کام کس سے کرانا ہے. اللہ کو اس میں کبھی غلطی نہیں لگتی, اور دین کا کام کرانے میں یہ دین پڑھنا بھی ہے. جو اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں نا, مت سوچیں کہ آپ اچانک آگے, اور جو نہیں ہے وہ نہیں آئے, وہ اچانک نہیں آئے. اللہ کی نظروں میں آپ, اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو ٹرین کر رہا ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی کتاب کی خدمت کرانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آج آپ کے اندر اس چیز کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے نا, تو آپ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے. تو اللہ نبی کو بھیجے, کسی کو بھیجے, تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو. ہاں باقی رہ گئی بات, تمہیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی تو پھر دوبارہ توحید ہی کی بات ہے. قلد الذین زعمتم من دونہ, کہیے کہ اب بلاؤ ان کو جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ خدا ہیں اللہ کے سوا, وہی جو ان کے بت تھے. یا پھر دیکھیے زعم کا لفظ ہے, گمان اور بات میں مشکوک بات کو کہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا, بھائی تمہیں کس بات کا زوم ہے, بہت بڑے بنے پھرتے ہو. جھوٹی بات مشکوک بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش فہمیوں کی بات کی کہ اپنے گمان کو خود ہی ایمان بنا لیتے ہیں, ایسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ کرنی والے ہیں, یہ بابا جی ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ پیر ہیں, یہ اولیاء ہیں, تم نے گمان کیا. ہم نہیں کہتے چلو کر چکے ہو نا تو لاؤ, پھر ان کا اختیار ہے کچھ بھی تو نہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم, وہ تو قدرت نہیں رکھتے کہ تکلیف تم سے کوئی دور کر سکے. ولا تحویلا, اور نہ ہی سے بدل سکتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ یہاں اس قحط کی طرف اشارہ ہے جس کا تذکرہ پیچھے ہوا تھا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قریش کو قحط میں مبتلا کیا گیا تو پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے, اپنی خستہ خالی کا تذکرہ کیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بولو کہ اس وقت کیوں میرے پاس آئے ہو, کیوں نہیں کہ اپنی کرنی والوں کے پاس, ان کی دعائیں جن سے تم مانگتے تھے, جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے, آج جا کے ذرا ان سے کہو کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں, یہ تکلیف دور کر دیں. تو یہاں من دون اللہ سے مراد پھر فرشتے اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور مجسمے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے, یا حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہود اور نصارہ نے ابن اللہ کہا, کہا جس کو مرضی بلا لو. اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن حجر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے بدستور جنوں کی عبادت پر قائم رہے, جبکہ جن یہ بات پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ اب وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ یعنی اعمال صالح کے ذریعے سے تقرب تلاش کرنے والے ہو گئے. یہ فتح الباری کی روایت ہے, تو اس کو اگلی آیت سے ہم زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے. کہا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں, یعنی نیک بزرگ اچھے جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا آپ کے سامنے, وہ بےچارے تو یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی تو خود آہوزاریاں یہ ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. ان کی تو اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزر گئی. خود اللہ کے نبی کو دیکھیے, جن کا وسیلہ لے کر آج لوگ بہت کچھ شرک کی طرف چل پڑتے ہیں. خود اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں, کوئی ایک لمحہ تو امن چین کا نہیں دکھ رہا کہ آپ نے کہا آج میرا ویکیشن ڈے ہے, یہ آج میری چھٹیاں ہیں. آپ کی تو چھٹیوں میں بھی کام ہوتے تھے, آپ کے تو پلان اور ہوتے تھے. آپ ایک جگہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے, آپ پہلے دوسری جگہ پلان بناتے تھے پھر کام کرتے تھے. بندہ مومن کے پاس چھٹی نہیں ہوتی. ہاں وہ ایک جگہ سے غائب ہو کے دوسری جگہ ہو سکتا ہے, جیسے چاند ہے نا یا سورج, ایک جگہ نکلتا ہے. اب ہم کہتے ہیں جی سورج چلا گیا, اس کی آف ہو گئی. آف نہیں ہوئی, وہ دنیا کے دوسرے حصے میں ڈیوٹی پہ چلا گیا. ایک ایمان والے کو اپنی زندگی میں یہی اصول بنانا چاہیے, آپ جہاں رہیں خیر سے رہیں لیکن چاند بن کے چمکیں, سورج بن کے چمکیں. اللہ کے نبی تو پوری زندگی تڑپتے رہے, لوگوں کے لیے آہیں بھرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہمیں بخش دے. کہا جن سے تم مانگتے ہو وہ تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایہم اقربو, کون زیادہ ہے اللہ سے, کون سا بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہے. ویرجون رحمتہ, وہ تمہیں رحمت کیسے دیں گے, وہ تو خود اللہ سے رحمت کی امیدیں رکھ رہے ہیں. ان کو بھی یقین نہیں اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے, تو لہذا وہ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے. وہ یخافون عذابہ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. کیونکہ ان عذاب ربی کا کان محذورا, کیا آپ کا رب ہے ہی بہت ڈرنے والی چیز. حضر سے حاز آل را, کہ اللہ کا عذاب تو ہے اتنا ڈرنے والا کہ جس سے تو نبی بھی ڈرتے تھے. تو کیا تم ان ڈرنے والوں سے اب یہ امید رکھتے ہو کہ کل وہ تمہاری سفارش کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس پہ ہم بات کر چکے سورت مائدہ میں تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کی طرح وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ وصل سے جوڑنے والی چیز, انسان اپنے آپ نیک اعمال کا وسیلہ بنا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ بنا سکتا ہے, اپنے اخلاص کو وسیلہ بنا سکتا ہے. آپ چاہیں تو اپنی وہ تفصیل دیکھیں, اس میں تقریباً 6-7 آپ کو پوائنٹس لکھائے گئے تھے کہ کس چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور کس چیز کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. باقی رہ گئی بات آج ہمارے ہاں جو وسیلہ لفظ ایک استعمال ہوتا ہے توسل کے معنی میں, تو قرآن اور سنت سے اس کی دلیل نہیں ملتی. کام کریں گے تو بات بنے گی. دیکھیں یہاں کتنا اہم ہے نا, رحمت کی بھی بات ہے اور عذاب کی بھی بات ہے, کہ وہ نبی اور ولی جن کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ یہ کرنی والے ہیں اور تمہاری ان پہ اور ان کی رب پہ اور جس کے بغیر تم بخشے نہیں جاؤ گے, تو یاد رکھو کہ جنت میں داخلہ رب کی قدرت سے ہوگا, کسی کی اجازت سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو چابیاں نہیں دی ہوئی جنت کی کہ اچھا چلو جس کو دل چاہے تمہارا اس کو لے آؤ. اللہ کے نبی اللہ کے عذابوں سے ڈرتے تھے, فرشتے ڈرتے ہیں. یخافون ربہم من فوقہم کا لفظ آتا ہے کہ جو ان سے اوپر ہے وہ تو اس سے بھی ڈرتے ہیں, تو پھر تم بھی ڈرو. پیچھے ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے, دو جگہ ایک ہی رکوع میں آیا تھا, ویحذرکم اللہ نفسا, لوگوں اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. کہیں آتا فتقونی یا اولی الالباب, مجھ سے ڈرو اے عقل والو. کہیں آتا فاحذرونی, اے لوگوں میرے عذاب سے ڈرو. کبھی اپنے آپ کو سوچیں تنہائی میں بیٹھ کے, ساری باتوں کو چھوڑ دیں, اپنے بارے میں پوچھیں کہ جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھیں گے, پھر اصلاح کی کوشش کریں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جس طرح لوگوں کی نظروں میں برائیوں سے رکتے ہیں, برے کام نہیں کرتے, بری چیزیں نہیں دیکھتے, اس طرح ہم تنہائی میں بھی اسی طرح ہو سکیں. اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو عمل سے دور کرنے کی ہیں. ہاں آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے وسیلہ, کہیں اے اللہ آج کل قرآن پڑھ رہے ہیں, اے اللہ آج کل بڑی سردی میں آتے ہیں, اے اللہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں, اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اللہ میری بیماریاں دور کر دے, میرے بھائی بہنوں کی بیماریاں دور کر دے, میرے گھر والوں پہ رحم کر دے. مانگا کریں بڑے شوق سے, جتنا رستے میں وقت ہوتے ہیں مانگے. اور یقین کریں کہ یہ چیز اتنا انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. اس پہ بات ہم نے کی تھی سورت مائدہ میں بھی جب پڑھی تھی کہ تین لوگوں نے غار میں پھنسنے کے بعد اپنی اخلاص والی نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا, اور یہ وہ نیکیاں جو عام حالات میں بندہ کر نہیں سکتا کہ رات ماں کے پاس کھڑا رہے دودھ کا پیالہ لے کر یا نفس پہ قابو پا لے. یہ کون کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. اور یقین کریں ہم سب انسان ہیں. آپ کو پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات عمل کے لیے بتانے لگی ہوں, کوئی اس سے یہ مت سوچے کہ بھئی آپ بھی ایسے ہی کریں یا کوئی حدیث کی بات ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ چونکہ میرا زیادہ کام ذہنی ہوتا ہے کہ مجھے ہر وقت پلاننگ کرنی ہے کلاسز کی اور پڑھانا ہے یا تیاری, سب کے مختلف کام ہوتے ہیں. مجھے کوئی بہت سارے کام نہیں ہے, لیکن ایک ہی جو کام ہوتا ہے الحمدللہ اس میں میری سوچ پورا وقت لگتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہم سب انسانوں کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں نا, تو غم خوشیاں آتی ہیں. ہمارے گھروں میں بھی پیچھے غم آئیں گے, بیماریاں آئیں گی, پریشانیاں آتی ہیں, کبھی کچھ آتا ہے. تو میں اپنی عادت آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جب بھی مجھے خیال آتا ہے کوئی بھی پیچھے مثال ہے میرے بھائی بہنوں میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی کا بھی ہے, تو اس وقت میں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں پورے اخلاص سے اللہ کو اس وقت کہتی ہوں کہ اللہ میں اس میٹنگ میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ تجھے پتا میں کیوں بیٹھی ہوں, اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے نا تو میرے فلاں بھائی بہن کا یہ مسئلہ دور کر دے, اچھا میری ماں باپ کا یہ مسئلہ دور کر دے, اچھا میرے شوہر کا یہ مسئلہ دور کر دے. ایک لمحے میں وہ جب کوئی چیز دل کو لگی ہوتی تو رہ رہ کے خیال آتا ہے نا. اب جس کام میں ہوتا ہے مجھے یقین کرے اس کے بعد اتنا سکون ملتا ہے. میں کہتی اللہ میں تو دعا مانگنے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں, کیونکہ سوچ ادھر چلی جائے گی. خیال آتا ہے رات کو اٹھتے میں, کروٹوں میں, جاگتے میں, اللہ آپ دیکھتے تیرے لیے کر رہی ہوں تو وہ کام کر دے. مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو کسی کے ساتھ کھولی جائیں, لیکن جیسے ماں باپ اپنی باتیں بچوں کو بتاتے ہیں نا, کہ جس سے آج کل ہم اپنے ماں باپ کی باتیں کوٹ کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بعض دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے تفاسیر سے احادیث سے بھی بعض دفعہ میں عملی چیزیں نہیں سمجھ آتی, لیکن جو کسی کے اوپر بیتتا ہے نا اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر زیادہ سمجھ آتی ہے. دعا قبول کی, میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ دعا کریں. مثال دے رہی ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. عموماً لوگ پیلٹاپ پہ لکھتے ہیں روم میں فلاں کے لیے دعا کر دیں, فلاں کے لیے یہ کر دیں, یا اپنی بات کھول دیتے ہیں کچھ بھی. تو کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ 10, 20, 25 لوگوں کو کہتے ہیں کہ دعا کریں, ٹھیک ہے کہنا چاہیے کوئی بری بات نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں اللہ یہ 10 بھی میرے لیے دعا کریں گے, 100 بھی کر دیں گے, کرنی تو نہیں, آخری رستہ تو تیری طرف ہے, تو اللہ تو میرے غریب کی سن لے, تو میرا بھرم ہی رکھ لے, میں کیوں اپنی بات کھولوں, میں کیوں اپنا غم کھولوں, میں کیوں تیرے لوگوں کے سامنے اپنا کھولوں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. تو یہ وسیلے جو ہوتے ہیں نا یہ محبت کے وسیلے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا کہ جب ہمیں تو اللہ سے فیس کرتے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ہم تو آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے, دکھائیں کیا اخلاص کے ساتھ, کچھ نہ کچھ تو کہیں گڑبڑ ہے. پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کر رہے ہیں, پورے شعور کے ساتھ ترجمہ یاد کرنے بیٹھے اور آپ کو یاد آئے کوئی اپنا پچھلا, آپ کے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں صرف تیری محبت میں یہ ترجمہ یاد کر رہی ہوں, اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے نا تو میری ماں کو صحت دے دے. یقین کریں یہ بہترین وسیلہ ہوگا. محبت تو وہ ہوتی ہے نا جو دو کے بیچ میں ہو. آپ کبھی ایسے کہتے ہیں, اب بات بڑی عجیب و غریب سی لگے گی کہ سننے اور کہنے میں, لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ تو کوئی بری نہیں لگتی. بس آپ دیکھیں کہ آپ شوہر کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو محبت شوہر کی اور آپ کی بیچ کی ہوتی ہے یا آپ تیسرے کی بات کریں؟ مثال دیتی ہوں, بہت ہی مایوب بات ہے لیکن صرف بات اس سے واضح ہوتی ہے. بس آپ اپنے شوہر سے کوئی بات منوا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ دیکھیں نا, پھر وہ میں میری بہن جو اپنے شوہر کی بڑی خدمت کرتی ہے اس کے وسیلے سے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ میرے سے مان جائیں, وہ کہے گا تمہاری بہن کو میں کیا کروں, بات نہیں بنتی. میرا تعلق ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ سے لاڈ سے کہہ سکتی ہوں نہیں ایسے نہیں کریں, مجھے آپ سے محبت ہے, میں کہہ دوں گی. تو میں آپ سے کہوں وہ دیکھے نا وہ جو آپ کی بہو کا آپ سے محبت ہے نا اس کی وجہ سے میری بات مان لے. تو کہ اچھا بہو کا, پھر تو میں بہو کی بات مانتی ہوں تمہاری کیوں مانوں. یعنی اتنی چھوٹی سی بات ہے جس کو آج اتنا بڑا بنا دیا. اپنا تعلق پیدا کرو, کہو, اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے نہیں, کچھ قربانیاں نہیں دیتے, کچھ چیزیں اللہ کے لیے اپنے نفس پہ بوجھل نہیں لیتے. جب سادی سادی نیکیاں کرتے کہتے ہیں یہ تو ساری کرتے ہیں, بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آج صبح جو میں نے فجر پڑھی تھی اس فجر کو جو میں نے اتنا اچھا پڑھا تھا تو اس کی وجہ سے میری دعا قبول کر. تو اندر سے چپت پڑھنی ہے چپ کر, پتا نہیں سورت بھی کون سی پڑھی تھی, وہ کوئی سورت تھی تو اب نہیں, اللہ اس نماز کا نہیں ذکر تو خود ہی دے دے. تو جب اخلاص نہیں ہوتا نا اور حسن نہیں ہوتا ہمارے کاموں میں تو ہم پھر چپکتے, ہم کہتے نہیں وہ بہت اچھی پڑھتے ہیں اخلاص والی نماز, اللہ اس کی نماز کے بدلے میں تو میری دعا قبول کر لے, یہی کہتے ہیں ہم. عبد القادر جیلانی کی نمازیں بڑی اچھی تھی, اللہ تو ان کے طفیل سے میری کر دے. بھئی اس کی ان کی آپ کا کیا تعلق ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے امتحان ہوتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ بھی بہت سارے امتحان آپ کے, اور آپ میں سے کوئی آئے اور آپ کے آ کے کہے کہ دیکھے استاذہ وہ امبر باجی کے پیپر کے وسیلے سے میرے بھی نمبر لگا دیں, تو میں کروں گی, کرنا چاہیے مجھے ہاں؟ کیونکہ وہ بہت اچھا پیپر کرتی ہیں تو آپ ان کی وجہ سے میرا بھی کر دیں. کبھی آپ کا کسی کا وسیلے سے ویزا لگا, پاسپورٹ ملا, نیشنلٹی ملی, آپ چلے تھے سارے امریکن امبیسی میں اور جا کے کہ ہماری استاذہ کے پاس چونکہ امریکن پاسپورٹ ہے اس کے وسیلے سے ہمیں بھی دے دیں, اور میں آپ سے کہہ دوں کہ چلے مجھے بھی لے دیں, میں آئی ہوں ناروے میں, چلے بھائی امبیسی والوں دیکھو یہ اتنے پیارے لوگ ہیں, کیا یہ تمہیں ان پہ یقین نہیں, ان سب کے وسیلے سے مجھے بھی ناروے کا پاسپورٹ دے دو. میں نے کیا کرنا, سوچیے. یعنی صرف اب یہ باتیں آپ تو بڑے خوش ہو کے سن رہے ہیں, لیکن پچھلی آیتوں کو ذہن میں رکھیں, یہی وہ باتیں جس کو سن کے کہتے ہیں نہیں بس پتا چل گیا یہ وہابی ہیں, چھپاتے ہیں لیکن اندر سے یہ کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اپنے رب سے زندہ تعلق رکھیں. میں تو جو ناروے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فیلنگز رکھ رہی ہوں, وہ کیا ہے کہ میرا اللہ زندہ ہے. اتنی تیزی سے چینج ہوتا رہے وقت, ہر روز نمازوں کا وقت چینج ہو رہا ہے, ہر دن درختوں کی حالت بدل رہی ہے. الحی کا جو میں اگر اب کسی کو پڑھاؤں تو میرا خیال ہے وہ فیلنگ میں نے کبھی نہیں لی ہوں گی جو میں اب لوں. واقعی لگتا نا ایکٹیو گاڈ, اللہ کے لیے لفظ پتہ نہیں ایسے بولنے بھی چاہیے کہ نہیں. اور میرے ذہن میں وہ سورۃ الرحمن کی آتا ہے نا, کل یوم ہوا فی شان, وہ ہر دن نئے کاموں میں لگا ہوا ہے, کبھی پتے لگا رہا ہے, کبھی چھوڑ رہا ہے, کبھی بارش آ رہی, کبھی دھوپ آ رہی, اور جہاں موسم حالات ایک جیسے ہوتے ہیں وہ لگتا ہے ہاں ہے ایک اللہ اوپر رہتا ہے کہیں, کبھی کبھی جاتے ہیں ملنے اس کو ہاں. تو لہٰذا اللہ سے ڈریے اور اللہ سے محبت کیجئے, اس کے سوا کوئی نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پھر قیامت کے دن معاملہ کرے گا, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بڑی بڑی باتوں پہ ہمیں نہ پکڑے اور چھوٹے چھوٹے عملوں کو قبول کر لے. پھر آگے فرمایا 58 میں, وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا, اور ایسی کوئی بستی نہیں مگر ہم اسے برباد کر دیں گے روز قیامت سے پہلے, یا اسے سخت عذاب دیں گے. کان ذالک فی الکتاب مستورا, اور یہ فیصلہ کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, بڑی زبردست آیت ہے. کہا کوئی مان نہ کرے اپنی بستی پہ, کوئی بڑی طاقت, کوئی بڑا سیکیور ملک, زلزلہ پروف ملک, کوئی ملک جس میں کوئی کچھ کوئی وائرس نہیں پھیل سکتا, وہاں سیکیورٹی اچھی, وہاں کی بیماریاں وہاں نہیں, کہا ہر بستی کو ہم ضرور تباہ و برباد کریں گے, کیونکہ کل یوم ہوا فی شان اور کل من علیہا فان, کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے اس کو ایک دفعہ تو گرنا ہے, ایک دفعہ چیز کو تو بن کے ٹوٹ کے گرنا ہے. تو لہٰذا ایسی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہیں, قیامت تک ٹوٹیں گے. آپ ذرا سوچیں, گلوب کو سامنے رکھیں, بڑے بڑے ملک سوچیں اور اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں تو کیا پیغام ہے, ہر بستی ضرور ہلاک ہوگی. کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوتی ہیں بستیاں, خاص طور پہ کب, جب نبیوں کی بات نہیں مانتی لوگ قومیں. دوسری بات ہے کہ کچھ بستیاں اللہ کے عذابوں سے ختم ہوتی ہیں. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ قریت ان سے مراد اہل قریہ ہیں. مثلاً اگر زلزلہ آتا ہے تو واقعی شہر کی بلڈنگیں گر جاتی ہیں, لیکن وہ تو مٹی چونا تھا, اصل تو اندر وہ لوگ مرتے ہیں نا. تو یہاں قریہ سے مراد اہل قریہ ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر بستی کو یا تو طبعی موت آ جائے گی یا پھر اللہ کے عذابوں سے مریں گے. عموماً بستیاں کب ہلاک ہوتی ہیں؟ نمبر ایک, جب وہاں اصلاح کا کام ختم ہو جائے. یہ ساری باتیں حدیثوں سے ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر اسی طرح جب برائیوں سے نہ روکا جائے تب بستیاں ہلاک ہوتی ہیں. اور تیسری بات, بستیاں کب ہلاک ہوتی ہیں؟ کہ جب لوگ استغفار کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. سورہ ہود میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے, ضرورت اس بات کی کہ انفرادی اصلاح پہ بھی توجہ دی جائے اور اجتماعی اصلاح پہ بھی. سورۃ الطلاق آیت 8 اور 9 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ کبھی ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اور کان ذالک فی الکتاب مستورا, سطر سے سین تویرا, لکھی ہوئی بات ہے, لکھت پڑھت ہوئی ہے کہ جہاں گناہ ہوں گے وہاں پکڑ آئے گی. آپ ذرا سوچیں دنیا کے وہ خطے جو اس وقت بےدینی کا گڑھ بن چکے, کیا وہ سیکیورڈ ہے؟ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آج ہی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کس کس حصے میں کا عذاب آنے والا ہے. ابھی آئے, دیر سے آئے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, لیکن آئیں گے. اور ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں, اپنے آپ کو کافر کہنے والی بستیوں پہ عذاب جلدی نہیں آتے. حضرت نوح سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نبیوں میں جن کی قومیں تباہ ہوئیں وہ مسلمان قومیں تھیں. آج اگر آپ بیروت کا نام کہتے ہیں, اگر آج بوسنیا کا نام کہتے ہیں, اگر آج آپ اور چند حاضر نام کہتے ہیں, یہ سارے مسلمان ہیں. کیوں مسلمانوں کی بستیاں ہلاک ہو رہی ہیں؟ کہ جب مسلمان کہہ کر اسلام نہ لائیں تو مجھے تو خوف آتا ہے سوچ کے. ہمارے اپنے پہ آ رہے, ہم خود جن ملکوں میں جاتے آتے رہتے, اگر وہاں اللہ کا دین نہیں آئے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے نہیں بچ سکتی. پھر آگے فرمایا, وما منعنا ان نرسل بالآیاتی الا ان کذب بها الاولون, اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں, مگر اس بات نے کہ چھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلو نے, اور وہ فوراً تباہ کر دیے گئے. وَآتَيْنَا سَمُودًا نَاقَةً, اور ہم نے دی قوم سمود کو ایک اونٹنی. کیسی تھی وہ؟ مبصیرتاً, روشن دلیل تھی. کیا کیا انہوں نے؟ فَظَلَمُوا بِهَا, پھر انہوں نے زیادتی کی اس پر. نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اور ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیاں مگر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے. یہاں ان آیتوں میں, اور بلکہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کچھ آیات آئیں گی, مکہ کا یہ وہ دور تھا جب لوگ بڑے زور و شور سے معجزے مانگ رہے تھے. کبھی کہتے کوہے صفا جو ہے وہ سونے کا بن جائے, کبھی کہتے مکہ میں کوئی چشمہ نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں اشارتاً ان کو بتا رہے ہیں کہ مت مانگو, کیونکہ جب بھی کسی بستی میں کوئی معجزہ آیا, اللہ نے ان کی مانگی بھی چیز ان کو دی, اس کے باوجود لوگ جب ایمان نہ لائے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوئی. تخویفہ, خوف سے ہے یہ لفظ, کہ باتیں تو بڑی آسان ہوتی ہیں کہنی, وہ ہو جائیں, لیکن اس کے بعد جب لوگ اس بات کو نہیں مانتے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. دیکھیے کہ میں آپ کو اس کو بالکل فی زمانہ عام سی بات میں سمجھاتی ہوں, کہ آپ کا بچہ آپ سے روز کہے امی کھلونا دلا دو, امی یہ دلا دے, بہت مہنگا ہو مثال ہے, آپ نہیں لے کے دیتے, وہ روتا رہتا ہے. آپ بتائیں کہ جب آپ نے اس کو دیا ہی نہیں تو آپ کا اینگل اس کے ساتھ ذرا ڈفرینٹ ہوگا. آپ سوچیں گے کہ یہ روز مانگتا ہے, میں نے نہیں لے کے دیا, چلیے. وہ کہتا نہیں ممی پلیز لے دیں, آپ کہتے ہیں نہیں تم توڑ دو گے, تم خراب کر دو گے, تم مس یوز کرو گے, تم سکول نہیں جاؤ گے, ٹائم ویسٹ کرو گے. وہ کہتا نہیں ممی نہیں. آپ اس سے لکھوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو ایک قیمتی کمپیوٹر گیم لے دی یا کوئی بھی چیز, اب کیا ہوگا؟ اگر وہ اس کو توڑ دے غصہ آئے گا؟ وہ اس کی وجہ سے اپنے پڑھائی کو چھوڑ دے, آپ کھانے کے لیے بلائیں, وہ اس سے کھیل رہا ہے, غصہ کب آئے گا؟ جب آپ نے لے دی, اور جس کو لے دی اس نے اس کو توڑ دیا, مس یوز کیا, آپ کہتے ہیں آپ نہیں تمہیں لے کے دوں گی, اور آپ کو غصہ آئے گا. بس یہیں سے سمجھ لیں کہ جس طرح بچے کھلونے مانگتے ہیں نا, قومیں جب نبیوں سے بچوں والا رویہ رکھتی ہیں تو کہتے ہیں نشانی دکھائے. مثلاً آپ دیکھیں نا, کوئی آج کے کسی عالم دین کو کہے ہم آپ کو عالم دین اس طور پہ مانیں گے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, تو آپ یوں ہاتھ بڑھائیں, پھر آپ کا ہاتھ وہ لمبا ہو جائے اور وہ کونے میں رکھے ہوئے فریج میں سے ایک گلاس لے کے آپ ادھر ہمیں دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے آپ عالم ہیں. نہیں, پھر تو آپ یہ مانیں گے کہ آپ میجیشین ہیں, آپ جادوگر ہیں. عالم ماننے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی نا. ہاں, نبی اگر یہ کہنا کہ ہم جادوگر ہیں, ہم ہا ہا ہو ہی کر سکتے ہیں, تو پھر تو آپ کہیں, نبی تو کہتے ہیں اللہ کے بندوں پڑھو ہدایت لو, تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کرنا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی بھی وکیل کے پاس چلے جائیں, آپ کہیں کہ ہم تب کامیاب لائر مانیں گے جب آپ کسی کے دل کا آپریشن کر کے دکھا دیں, تو کہے گا میں نے کب کہا کہ میں کر سکتا ہوں. بے تکی باتیں ہم کرتے ہیں نا. تو یہ باتیں کر کے اللہ نے ہمیں میسج دیا کہ بڑی بڑی باتیں نہ مانگو. آپ کہیں گے چلو شکر ہے ہماری تو یہ بات نہیں. نہیں, آج بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے. میں نے خود کچھ لوگوں کو دیکھا, بلکہ اسی لیے ذکر بھی کرنے لگی ہوں کہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو روک لے. مثلاً بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے شرطیں مانتے ہیں. مثلاً ایک سسٹر تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرتی ہوں, مثلاً جیسے ان کو لیٹ سی اگر سفر پہ جانا ہے یا کوئی ان کو کہیں کلاس لینی ہے یا کچھ بھی مثال ان کی جو بھی ہوگی مجھے یاد نہیں, تو میں اللہ سے کہا کرتی تھی کہ اچھا اگر ابھی بیل بجے اور میرے بھائی گھر آ جائیں تو میں تیری طرف سے یہ دلیل سمجھ لوں گی کہ میں یہ کام کر لوں, اور وہ نہیں آتے تھے تو میں سمجھی تھی میں نہیں کرتی. آپ نے سنی ایسی کچھ مثالیں لوگوں کی؟ اچھا اگر ایسا ہونا ہے نا تو ابھی بجلی چلی جائے. اچھا بجلی چلی گئی نہیں اس کے اندر اب یہ ہوگا, تو یہ اٹکل ہے. یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے. یہ اٹکلوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ تم ایسی نشانیاں مت مانگو. آپ کہتے اچھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا میں یہ قرآن کا کورس پورا کروں تو آج کے بعد مجھے بالکل کبھی سر کا درد بھی نہ ہو. جس سے مجھے سر درد ہوا میں سمجھ جاؤں گی کہ اللہ نہیں چاہتا میں یہ کورس کروں. یہ مثال ہے. نشانیاں مانگنی ہماری کیا. اور لوگ بہت مزے سے سنا رہے ہوتے ہیں جب استخارے کی باتیں کرتے ہیں. چھوٹی سی ایک لڑکی تھی کوئی بات کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں. کہتی وہ استخارہ تو میں کر لوں پر مجھے وہ نشانی نہیں پڑنی آئے گی, وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے جو خواب آئے گا. میں نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئے گی, تو آپ بس استخارہ کر لیں اور آپ اس کے بعد اپنا کام چھوڑ دیں. یہ استخارے کو بھی لوگوں نے اصل میں آج کے دور میں نشانیاں بنا رکھا ہے. تو بہرحال اب ایک اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بہت بڑی دکھائی تھی جس کا تذکرہ سورت کے بالکل شروع میں آیا تھا واقعہ معراج, اس سے تھوڑا سا ریلیونٹ ٹاپک آگے آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ, اور جب ہم نے کہا آپ کو, کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہا؟ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لیا ہے لوگوں کو. یعنی اللہ محیط تھا, پیچھے پڑ چکے ہیں. دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کو اس کے آخر میں. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے, یعنی ہر بندہ اللہ کے کنٹرول میں ہے, کوئی اللہ سے باہر نہیں, اللہ تعالیٰ کی بس سے باہر نہیں, دور نہیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا, اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو, اللتی ارینا کا, جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا. یہ کون سا تھا؟ واقعہ معراج. کیوں دکھایا تھا آپ کو؟ الا فتنت للناس, مگر آزمائش تھی لوگوں کی کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یاد ہے پیچھے بات ہو گئی کہ کون کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور کون کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ جن کا ایمان پکا تھا وہ تو صدیق بن گئے اس کی تصدیق کر کے ابو بکر کی طرح, اور کمزور ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے فتنہ ہوا اور وہ مرتد بھی ہوئے تھے. انہی کی طرف اشارہ ہے. یاد رکھے جب بھی ایک سیدھے سیدھے کام میں تھوڑی سی انیوژل چیز آتی ہے نا, حالات کا تغیر اور تبدل, جیسے اللہ کے نبی اٹھ کے معراج پہ چلے گئے تو واپس آئے نا, تو وہ کچھ کے لیے ایک فتنہ بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسا نبی ہے, ایسی عجیب و غریب باتیں کہتا ہے, ہم نہیں مانتے, اور کچھ کی تصدیق کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں کو جو معراج ملتا ہے, عروج ملتا ہے, اللہ ان کو نیکیوں کے مزید موقع دکھا رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ پیچھے والے لوگوں کے لیے وہ آزمائش بن چکے ہوتے ہیں. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں. یہ کون سا شجرت ملعونہ ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زقوم کا درخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ شب معراج میں میں نے شجرۃ الملعونہ دیکھا ہے جو کہ زقوم کا درخت ہے. اور قرآن پاک میں اس کی بہت ساری جگہ بھی آتی ہیں. سورۃ دخان میں ہم پڑھیں گے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, کہ زقوم کا درخت جو گناہگار کا کھانا ہے. تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کا, جس میں ایک شخص ابو جہل بھی تھا. پوری بات پڑھ لیں پھر آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم تو ان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرا ہی رہے ہیں, لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے ان کو مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے. یہاں پہ بات پوری ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیے کہ واقعہ معراج کی بات ہے. پہلی بات ہے یہاں اس کو رویا کہا, اور رویت کا لفظ عموماً لوگ خواب کے لیے بولتے ہیں. اس لفظ سے بعض لوگوں کو غلطی لگی کہ واقعہ معراج خواب تھا اور نہیں تھا. اس کے ہم دلائل شروع میں بہت ڈیٹیل سے کر چکے کہ خواب ہوتا تو اتنا پروپیگنڈا کیوں ہوتا, یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی اور ایک ہوتی ہے رؤیت بصری, آنکھوں سے دیکھنا, اور ایک ہوتا ہے دل سے محسوس کرنا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں نہیں دکھایا گیا تھا بلکہ کھلی آنکھوں سے دکھایا گیا تھا, اور جو وہاں کیفیات تھی اس کو آپ نے دل پر محسوس کیا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چیز بتا دی کہ یہ خواب ہے, اور اس کا تذکرہ سورہ نجم کی آیت 12-18 میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ اللہ نے تو اس کا ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے کر دیا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, اور اس سے آگے کی آیتیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, تو ڈیفینیٹلی اس سے مراد واقعہ معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو لوگ تھے ان کو چھانٹ دیا. کچھ نے کہا کہ یہ تو بس نبی اب ایسی عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں, نعوذ باللہ, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دیوانے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ واقعہ معراج کے بعد تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کریزی ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا جذباتی ہیں, ایموشنل ہیں. آج بھی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں, وہ باتیں کرنے لگتے ہیں جو ہو نہیں سکتی یا بہت جلدی کر رہے ہیں ہر بات میں. اس قسم کے کمنٹس شیطان دلوں میں ڈلوا دیتا تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا ایمان کمزور ہوا, وہ نکل گئے تھے اللہ کے نبی کی محفلوں سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی کے راستے سے بالکل ہی ہٹا دیا اور آپ کے لیے دوسرے راستے کھول دیے. تو یہاں پہ پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو معجزے مانگتے ہیں, نشانیاں مانگتے ہیں, تو جب کوئی نشانی آ جاتی ہے تو پھر باتیں بناتے ہیں کہ ایسا نہیں ویسا نہیں, اور سرکش ہوتے ہیں. ہم بھی اپنی زندگی میں اس کے بارے میں بہت محتاط رہیں, کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی معجزہ نہ مانگے, نشانی نہ مانگے, اور کبھی آ جائے تو پھر اس کو دل کی خوشی سے قبول کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے اس کو فتنہ نہ بنائے. ہر نعمت بندے کے لیے فتنہ بن جاتی ہے جبکہ بندہ اس کی حفاظت نہ کرے. تو یہاں پہ ایک ٹاپک پورا ہو رہا ہے, ویسے تو اگلا ٹاپک اس کے ساتھ ہے, لیکن ہم پہلے تلاوت سنیں گے کیونکہ اگلی آیتیں بہت ہی مختصر طریقے میں خوبصورت انداز سے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا تذکرہ ہے. تو آئیے تلاوت سنتے.
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
ایک دفعہ آیت 61 سے لے کے 65 یعنی سبق کے آخر تک خلاصہ کروں گی اور پھر اس کے بعد اس میں سے ہم کچھ چیزوں کو عملی نقطوں کے حساب سے دیکھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال أسجد لمن خلقت طينا, اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس آدمی کو جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي, اس نے کہا مجھے یہ بتا یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے. لئن اخرتنی الى یوم القیامت لاحتنکن ذریته الا قلیلا, اگر تو نے مجھ کو مہلت دے روزے قیامت تک تو میں جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے. ایک ایک لفظ کے اندر سے دشمنی کی بو کو محسوس کریں. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا چلا جا جو مرضی ہو کر, یعنی جو تیرا دل چاہتا ہے پھر کر, بس جو کوئی تیری پیروی کرے گا ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے, اور باقی رہ گئی بات کہ تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ, اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے, ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ, اور دھاوا بول دے ان پر اپنے گھڑ سواروں اور پیادہ دستوں کے ساتھ, اور شریک ہو جائے ان کے مالوں میں اور اولاد میں, اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور وعدہ نہیں کرتا شیطان ان سے مگر مکر و فریب کا. اس کے سارے دعووں کے باوجود اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا, اور اے نبی کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے. یہاں تک قصہ پورا ہوا, اور آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں 7 بار ہے. یہاں چوتھی بار آ رہا ہے ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو, اور یہاں یہ قصہ تفصیل سے نہیں صرف تمہید کے طور پر بیان ہوا, اسی لیے میں نے بھی یہ پورا اکٹھا پڑھا. اس سے پیچھے ہم نے سورت الاعراف میں شیطانی رویوں کو دیکھا تھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کے کچھ خاص رویے تھے جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کیے. یہاں اس قصے کا انداز جو ہے یہ چیلنجنگ ہے. شیطان ایک ایسے دشمن کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کو بہت پہلے سے جانتا ہے, اور ہم پیچھے دیکھ چکے کہ آدم علیہ السلام تو شیطان کے سامنے کل کے بچے تھے. شیطان تو بہت پہلے سے جنوں کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے دنیا میں تھا. جب اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو حسد کی آگ کا شکار ہوا, اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کیا. اگر آپ کہیں کہ ان آیات میں اس قصے کا تھیم کیا ہے تو ایک چھوٹا سا لفظ بولتی ہوں, یعنی آپ اس کو ایز اے ٹاپک عنوان کے طور پہ کیسے بھی لکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزیں اپنے لیے ملیں گی, اور وہ کیا ہے, اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کا مقام. آج پوری فقہ میں اس ایک نقطے کے اوپر بہت کچھ ملتا ہے. ہم نے دیکھا ان آیات میں کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا جو حکم دیا, اور قصہ سارا پیچھے ہم کر چکے. کچھ مشکل لفظوں کو ساتھ لیتے لیتے ہم اس پہ سے باتیں دیکھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا, کس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا. نہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جمع نہیں ہے یہ بلکہ تشریف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع بائے تشریف شرف کے لیے، عزت کے لیے، جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور دوسری اس کی وجہ آپ کو پہلے سے بتائی جا چکی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے جو کام اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ لاتے ہیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایک سے زائد ہیں. ہم نے کہا للملائکتی، فرشتوں کو کہا. یہاں فرشتوں کا لفظ بول کر بتا دیا گیا کہ بنیادی طور پہ حکم فرشتوں کا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر دوسری مخلوقات بھی آ گئیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے زمین کے اوپر انسان کی آمد تھی، بالکل ابھی نیا نیا یہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے کیا کیا؟ فسجدوا، سجدہ کر دیا، ختم، بات ختم ہوتی. بندے مومن کی بھی بات ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اللہ کا حکم سن کے کر لے. سمعنا و اطعنا، سن لی بات، مان لی، دیٹس اٹ. کراس کوسچننگ کرنا، سوال کی کھال اتارنا، ایک بات کے اندر بہت ساری باتیں نکالنا، عموماً ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو عمل نہیں کرنا چاہتے. بس اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا کل امتحان ہے، یا اس منڈے کو آپ کا پچھلے 5 باروں کا امتحان ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کر لیں گے، آج سے لے کے منڈے تک 5 سے 6 زیادہ دن بن جائیں گے، کر لیں گے. کچھ کہیں گے کیوں، وجہ، حکمت، نہ کریں تو کیا ہوگا، سزا ملے گی کہ نہیں، پھر کیا، وہ کیا. تو جہاں بھی یاد رکھیے کہ تھوڑی سی چیز ڈھیلی ہوتی ہے نا، وہاں سوال اٹھتے ہیں. سوال کبھی بھی کسی بھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسکون ذہن سے نہیں اٹھتے، اور خاص طور پہ ایسے سوال جو اللہ کے حکم کو سن کر آئیں. مثلا ہمیں کہا گیا نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، تو پڑھ لو، ختم، بات ہی ختم ہو گئی. کیوں، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کٹھی ساری پڑھ لیں، نہیں، دیکھنا بس یہی تھا کہ یہ کام کرو. جیسے آپ بیٹھے ہیں اور آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بچے یہ گلاس پانی کا ایک دے دو، آپ کیا چاہتے ہیں وہ اٹھے اور لا کے دے دے. پوچھے کیوں، کب، کیسے، میں ہی کیوں، ابھی نہیں، اچھا 1 گھنٹے بعد دے دوں، اچھا چلیں پھر، اگر میں نہ دوں گا تو بھلا کیا آپ مجھے ماریں گی. اس طرح کی باتیں بچہ اگر کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا اس کے اوپر رویہ کیا ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میرا حکم آئے چوں چرا کیے بغیر فوراً مان جاؤ، کوئی اس کے بارے میں کچھ بولے نہ، کچھ کہے نہ. اور یہ بہترین مقام بندگی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں سے یہی مطلوب ہے. اور اس امت میں اس کی بہترین مثال صحابہ کرام تھے کہ جب اللہ کا حکم آتا مان لیتے، نہ عقل استعمال کی نہ زبان استعمال کی. ایک جملہ لکھ لیجئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ عقل استعمال کرنی ہے اور نہ زبان. کیونکہ جب عقل استعمال ہوتی ہے تو زبان کھلتی ہے، آپ کہہ لیں کہ نوٹ کھل گئی، اور جب زبان کھلی تو پھر تو بندہ یوں بہتا ہی جاتا ہے کہ آگے سے آگے، کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. ابلیس کو اصل میں غصہ آیا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی انا پہ چوٹ پڑی ہے. قال اسجد، میں کروں، یعنی می، یہ بالکل وہی انداز ہے جو تکبر کے مارے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں، میں کروں، یعنی یہ صفائی میں کروں، جھاڑو لگاؤں، میں پوچھا لگاؤں، کیا مطلب ہے، آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے، کیا یہ کام میرے لائق ہے. یہ ہے اس کے اندر ٹون، یعنی تکبر بھرا ہوا تھا. ایک بندے کو کہا صفائی کر دو، وہ کہتا ہے بسم اللہ کر کے کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کیوں کروں. دونوں میں فرق اس کا ہے تکبر کا. جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، وہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کام کا موقع ملے، اور جن کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے نا، ان کو موقع مل بھی جائے تو وہ احسان جتلاتے ہوئے دکھتے ہیں، ابلیسی رویے سے ہی ہمیں دکھتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے بڑے کام کریں گے، چھوٹے چھوٹے نہیں کریں گے. تو ایک جملہ لکھ لیجئے کہ جو چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ کبھی بڑا کام بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ہر بندہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. مثلا جھاڑو کئی لوگ لگا سکتے ہیں لیکن قلم ہر ایک نہیں اٹھا سکتا. تو جس کو اللہ نے صلاحیت دی جھاڑو لگانے کی، وہ اس کو بھی چھوٹا کام نہ سمجھے، لیکن جو اس کو کسی اور وقت میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو وہ اس کو کرے. لیکن جھاڑو لگانے والا اپنے آپ کو چھوٹا یا دوسرے اس کو چھوٹا سمجھے، اور قلم پکڑنے والا خود کو بڑا بنائے، تو یہ چیز درست نہیں ہے. کہنے لگا لمن خلقت طینا، اس کو پھر سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے پیدا کیا. اور تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، پیچھے ہم اس کے سارے درجوں کی بات کر چکے. قال ارائیتا کا، کہنے لگا کیا دیکھا ہے تو نے خود کو. اتنا زیادہ گستاخی کا یہ جملہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. یہ اردو زبان میں بلکہ بڑی ہی ٹھیٹھ اردو میں اس کا اگر ترجمہ کرے نا، قال ارائیتا کا، لفظوں کو توڑ کے آپ دیکھیں لفظی ترجمے میں، کیا دیکھا ہے تو نے خود کو، یہ ایسے جیسے کوئی کہے کہ اپنی شکل دیکھی، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کسی کو کوئی کام کہے تو وہ شکر کرنے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے کہ آپ نے اپنی شکل دیکھی، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، بہت بڑے بن رہے ہیں آپ. ہاں دیکھا ہے تو نے خود کو، حاض اللہ زی کرم تھا علیہ، ہاں یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پہ بزرگی دی، بڑا بنایا، تو نے مجھے ایسا کیا، مجھے نیچے کر کے اس کو اوپر کرا. ہاں اللہ اکبر، کیسی باتیں اس نے کہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، لائن اخرتنی لا یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے مہلت دی. اخرتنی کا لفظ اخرا سے ہے، حمزہ خارا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، یہ لفظ مہلت کے معنی میں آیا، تھوڑی سی مہلت دے دے. یہاں سے ذرا دیکھیے کہ شیطان کا عقیدہ کتنا اچھا ہے، عمل خراب ہے، عقیدہ بہت اچھا ہے اس کا. پہلی بات ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ موت آنی ہے، دوسری بات اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کی ذات موت اور حیات کا مالک ہے، خود نہیں کہا میں جیوں گا، کہا تو مجھے مہلت دے. اور ایک اور بھی اس کو یقین ہے، اور وہ کیا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا حساب کتاب ہونا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو لاحتنی کرنا، یہ لفظ آپ سنیں گے تو واقعی آپ کو شیطان پر شدید غصہ آئے گا. ح نون قاف اس کا روٹ ہے، حنکا، حنکا سے ہی لفظ بنا احتنکا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پر تباہ کر دینا، فنا کر دینا اور اس پر پوری طرح غالب آنا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا اس کو حنکہ کہتے ہیں. اصل میں یہاں شیطان دھمکی دے رہا ہے کہ میں اس انسان کو جکڑ لوں گا، لگام ڈالوں گا، ان کی باغیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، پورا کا پورا اپنے قابو میں لے لوں گا، اس کو یوں پکڑوں گا اور وہاں سے پکڑوں گا اور اس طرح سے اس کو صاف کر دوں گا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ میں اس کا صفایا کر دوں گا. اللہ اکبر، کتنا آپ سوچئے کہ اس کے دل میں کبر بھرا ہوا ہے نا اپنے بارے میں، کتنا خوش فہمیوں کا شکار ہے. کہنے لگا لا احتنی کرنا، بچے کو جو گھٹی دیتے ہیں نا اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے حنکا. کبھی آپ نے بہت ٹپیکل اردو بولی ہو تو یہ لفظ اس میں آپ نے استعمال بھی کیے ہوں گے، یعنی میں ان کی نسلوں کو گھٹی دوں گا، پیدا ہوتے ہی میں ان کے سر پہ بیٹھ جاؤں گا، سب کو کچا کھا جاؤں گا، یہ مانیے اس میں. ہاں مگر اللہ قلیلن، تھوڑے سے بچیں گے، اس کی ذریت میں سے زیادہ نہیں بچ سکیں گے، میرے پاس سے تھوڑے ہی بچیں گے. اب ایک بات تو ہوتی کہ ڈر جاتا کوئی، ہائے بےچار، ہائے نہیں 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 ایسا نہ کرنا، پلیز چھوڑ دو، معاف کر دو، کیونکہ اس کا انداز اتنا برا ہے کہ اس کو لگتا ہے، ویسا لگتا ہے کہ کھانے والا انداز ہے. یہ جو لفظ اختانی کرنا، اس کی تفسیر میں ایک مفسر لکھتے ہیں ڈکشنری کے ناطے سے، کہتے ہیں جب مکڑی کسی کھیت کو کھا کر چٹ کر جائے، یعنی مکڑی پڑتی ہے نا فصلوں پہ، تو پورا کھیت چٹ کر دے، ضائع کر دے، تو عرب لوگ کہتے ہیں اختنکل جراد الزرا، مکڑی نے سارے کھیت کا صفایا کر دیا. شیطان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ایمان کا صفایا کر دوں گا، ہاں تھوڑے سے بچیں گے ان میں سے. کہا اچھا جاؤ پھر، فذهب، قال فذهب فمن تبعك منهم، کہا پھر جاؤ، شوق سے جاؤ، کر لو، اللہ تعالیٰ اسے ڈرے نہیں. ہاں جو تیری پیروی کرے گا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری سزا ہے، جہنم ہی تمہیں پوری کی پوری ملے گی. یہ جو موفورا کا لفظ ہے یہ وفرا سے ہے، وفارا، اور تمہیں میں بولتے ہیں نا وافر مقدار میں یہ چیز ہے، مرادے کی پوری جو کرو گے، جتنا کرو گے وہ سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا، اور اس کے اندر تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو اصل میں قبول کر لیا، کہ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، بلکہ تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اچھا، یہ چند لفظ آپ کو مزید اس کے ساتھ بتاؤں تاکہ اس بات کو آپ انجوائے کر سکیں کہ شیطان نے جو یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ لا احتنی کرنا، اس کے اندر سے دشمنی کی بو کیسی آتی ہے. احتنکل فرس کہتے ہیں عربی زبان میں، گھوڑے کے منہ میں رسی لگانا، وہی جو آپ نے پہلے بھی مثال لی تھی، ٹانگے کے آگے جو گھوڑا بندہ ہوتا ہے نا، چاروں طرف سے ایک چھکو سا بنا کے اس کے منہ پہ لگا کے پیچھے دو لیدر کی ڈوریاں ہوتی ہیں جدھر سے کوئی کھینچے کھنچ جاتا ہے. یعنی میں ان کو اپنی لگام میں لے لوں گا اور اس طرح سے کھینچوں گا کہ جدھر میں موڑوں گا یہ مڑ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان دھرنا مار کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی آپ کی نانی دادی تو بعد میں ٹوکری لے کے آئے گی نا، شیطان پہلے اپنے ٹوکرے لے کے آیا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی بچے کی پسلی میں کچوکا لگاتا ہے. یہ ہے احتانی کرنا، کتنا وہ ہوشیار، پری پلانڈ، آرگنائزڈ ہے. ہمیں تو وقت پہ چیزیں نہیں ملتی نا، کوئی چیز پوچھ لے، بتا لے، مانگ لے تو ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے نا، لیکن شیطان پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور بچہ جو روتا ہے وہ شیطان کے اس کچوکے سے روکتا ہے. تحنیک کہتے ہیں گھٹی دینے کو، یہ جو اردو میں لفظ بول رہی تھی، جیسے چوئنگم کو کھا کے آپ چیو کر کے چھوڑتے ہیں نا، اس کو بھی عربی زبان میں تحنیک کہتے ہیں، یعنی چبانے کا معنی. بچے کو یوں کروں گا، وہ کروں گا، اس کو گھٹی دوں گا. تحنک عربی میں کہتے ہیں پگڑی کا ٹھوڑی کے نیچے سے باندھنا. کبھی آپ نے کسی کو صحیح پگڑی باندھی دیکھی ہو نا، تو کئی بل کر کر کے بعض لوگ پھر یہاں سے بھی باندھتے ہیں تاکہ اپنی جگہ ٹکی رہے، تو اتنی زبردست اس کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے میں اس کو پکڑ لوں. اختانے کا کہتے ہیں کھا کر صاف کر دینا، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا. شیطان کا یہ چیلنج دنیا میں آنے سے پہلے اس نے اس پہ کوشش شروع کی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ موت تک بندے کے پاس بیٹھا رہتا ہے کہ اس سے غلط کام کروا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا مانگ لے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھنا، اور اگر ہمارے نصیب میں کوئی بچہ تو اس کو بھی شیطان سے بچانا. فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ بچہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور آج سوچ لیں پھر بچوں کے بگاڑ کی باتیں کیوں ہیں، کتنوں کو آتی ہیں. میں نے تو جہاں بھی پوچھا میرڈ لوگوں میں کسی کمی کو آتی تھی، اور آتی بھی ہے تو کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے تعوذ پڑھتے تھے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ خود نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو آپ ایسے کلمات پڑھ کے سنایا کرتے تھے جس سے شیطان کا اثر کم ہو جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں چبوتا ہے، مگر جیسے کسی کو پردے کے پیچھے سے. اور وہ کون تھے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کے پاس شیطان نہیں آیا. اور کیوں نہیں چھوا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو؟ کیونکہ حضرت حنہ کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک ومن ذریتها من الشیطان الرجیم. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے انسان شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اب یہاں دیکھیے کہ شیطان کی دشمنیاں تو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے، لیکن اتنی سی بات تھوڑی سی کر کے آپ کو تلاوت سنواتے ہیں. اور وہ کیا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادھے حکم کو ماننے کی بجائے عقل کو استعمال کیا، اور وہ کہتا کہ میں آگ سے پیدا ہوا تو مٹی سے. حالانکہ آپ دیکھیں تو آگ کے اندر کم خوبیاں ہیں مٹی کی نسبت، ورنہ تو فصلیں آگ میں سے نکلتی. مٹی پروڈکٹیو ہوتی ہے، آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے. شریعت کے اندر یہی حکم ہے. آج ہمارے ہاں بعض دفعہ قیاس کی بہت بات کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ اس بات کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. صحیح روایات سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، یہ کر لیا جائے. لیکن بعض لوگ سب کچھ سننے دیکھنے کے باوجود قیاس کرتے ہیں یا رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امام صاحب کی رائے نہیں، ہمارے مفتی صاحب کی رائے نہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام میں سب، دو مثالیں آپ کو دوں گی اس وقت مختصراً، ٹاپک ہے تو ویسے وہی کرنی تو بات چاہیے، لیکن ٹائم کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ہم بھی دیتے ہیں، ہم کتاب الحج میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور سب کے سامنے حضرت عمر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے حجر تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان سے بچاتا ہے، لیکن میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ جو بات سنی اس کو مان لیا. اسی طرح ایک اور مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اگر دین میں اللہ کے حکم کے آگے قیاس یعنی اپنی عقل کا کوئی فیصلہ ہوتا تو پھر پاؤں کا مسا جو کیا جاتا ہے وہ اوپر سے کرنے کی بجائے نیچے سے کیا جاتا، کیونکہ تھوڑی بہت مٹی تو نیچے سے لگتی ہے نا. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات انسان سنے اس کو دلیل کی بنیاد پہ لے. بس آپ دیکھیے کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں نا اس وقت، تو اب جب علم کی محفل میں کوئی بات ہوتی ہے اور اگر مل فرض میں ہی آپ کو کہہ دوں کہ چونکہ میں نے یہ بات آپ کو کہہ دی ہے تو آپ مان جائیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہوگا. امام مالک کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کہ ان کے اسٹوڈینٹس جو تھے جب ان سے کوئی بات سنتے، اور انہوں نے ان کو پوری آزادی دی ہوئی تھی کہ جو بات آپ مجھ سے سنیں اس کو جا کے حدیث سے چیک کریں، حدیث کے ساتھ جوڑیں، اور اگر حدیث میں وہ بات مل جاتی ہے تو مجھے آ کے بتا دیں، اگر میری بات اس سے مختلف ہوئی تو میں آپ کی بات کو اصلاح کروں گا. اور الحمدللہ ان کے اس شاگردوں میں کئی ایسے لوگ ملے اور وہ ایسا کرتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اگر کوئی ایسی حدیث لا کے انہوں نے اپنی ریسرچ سے دکھا دی جو صحیح تھی تو امام مالک جو تھے انہوں نے رجوع کر لیا. تو خلاصہ کیا ہے ابھی؟ پہلا بنیادی سبق جو اس قصے سے ابھی ہمیں مل رہا ہے وہ کیا، کہ ایک انسان شیطان کے طریقے پہ چلتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے چون چراں جب کرتا ہے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہوتا ہے. اور ماننے کا کام کیا ہے کہ بس دلیل آ گئی تو مان لے. کبھی کبھی اکثر لوگ، بلکہ اکثر ہی لوگ پوچھتے ہیں جہاں بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں کا مسلک کیا ہے، آپ کس فقہ کی روشنی میں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب اس آیت میں لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دلیل. چاہے بچپن سے لے کے کام کرتے آ رہا ہے انسان، لیکن جب اس کی دلیل مل گئی تو وہ اللہ کے نبی کی بات لے لی. چاہے اپنی ماں نے وہ کام نہ کیا اور باپ نے نہ کیا، کوئی بات نہیں، ان کو نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دے گا. تو دعا کریں کہ ہمیں دلیل کو فالو کرنے والا ہم بن جائیں. انشاءاللہ اس کے بعد اس کی اگلی باتوں کو ہم کریں گے، یہاں تلاوت سنیں گے.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
تو ہم دیکھ رہے تھے آدم اور ابلیس کا قصہ، اور خاص طور پہ یہاں جو چیز دکھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال. اگر دیکھا جائے تو ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. سوچئے، آنکھیں کس نے دی؟ کان کس نے دیے؟ سوچنے کی طاقت کس نے دی؟ سب کچھ اللہ نے دیا. تو یاد رکھیے کہ جو نعمت دیتا ہے وہ اس کا استعمال بھی سکھاتا ہے. اگر ہم عقل جیسی خوبصورت نعمت کو اللہ ہی کے حکم کے خلاف استعمال کرنے لگے تو گویا کہ ہماری زبان میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو اپنی گاڑی استعمال کے لیے دیں اور وہ اسی گاڑی کے نیچے آپ کو ڈال کر آپ کی بات نہ مانے یا آپ کو نقصان دے. ہر نعمت جب تک اللہ تعالیٰ کے بس میں رہتی ہے اور ہم اس کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں وہ نعمت ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، اور جب ہم اس نعمت کا استعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں بلکہ من مانیاں کرتے ہیں تو پھر حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو لے جاتا ہے. یہی رویہ جب انسانوں کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے تو ان کا بھی یہی
رویہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی نعمت ہم سے دور کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں میں اس چیز کا شدت کے ساتھ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو نعمت دیتا ہے ہم اس کو لے کر, یعنی اس وقت نعمت کیا ہے, وہ علم ہے, اس علم کو لے کر ہم نے اتنے بڑے نہیں بن جانا کہ پھر اللہ کا حکم آئے تو ہم اس کے اوپر چوں چراں کریں اور کیوں کیسے کہاں کی بات کی. ابلیس نے اپنی عقل استعمال کی, اس نے سوچا کہ جو بہتر ہے وہ سجدہ کیوں کرے اس کو جو کم بہتر ہے. اس کے خیال میں وہ بہتر تھا, حالانکہ حقیقت میں اللہ کا حکم بہتر تھا. پورے سبق کے اندر بار بار آپ یہ جملہ میری زبان سے سنیں گے کہ اللہ کا حکم بہتر ہے کہ انسان تیری عقل بہتر ہے, اور اس کو اگر اپنی زندگی میں لے آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور شیطان کے جو چیلنج تھے وہ سارے کے سارے چیلنج صرف آدم علیہ السلام تک نہیں تھے, ہم سب کے لیے بھی ہیں. آج انسانیت اس بات کے شکوے کرتی ہوئی دکھتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ جو لفظ ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کا جواب ہے اس آیت میں کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب اپنی عقل کو بڑا بنایا تو وہ بعد میں راندہ درگاہ ہوا. اسی طرح انسان جب ابلیسیت پہ آ کے وہی کام کرنے لگتا ہے جو کہ ابلیس نے کیے تو اس کا حال بھی کچھ اس سے کم نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے, گو ہیڈ, جاؤ, جو کرنے کر لو, تمہیں کس نے منع کیا؟ یہی انداز ہے. فاسخب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. شوق سے جاؤ, ایسے لگتا ہے اس جملے سے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے پکڑ لے, کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, یہ بالکل ایسے نہیں تو نہ سے. کبھی آپ نے انسانوں میں بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آپ ان کو کوئی کام کہیں اور وہ کہیں ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں, تو آپ اور خوش ہو کے اس کو کام دیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ کوئی کہتا نہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا, میری یہ مجبوری, آپ کو کیا پتا میرے حالات, میری کچھ, تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا نہیں تو پھر نہ سے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر بڑا بنتا ہے تو اللہ کی ذات پھر اس کو اور چھوٹا بنا دیتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو یہ بات کہی کہ وَسْتَفْزِسْ مَنِسْتَوْتَاتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ, اس لفظ کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. اسْتَفْزَزَ یہ لفظ دیکھیں, اس کا روٹ کیا ہے؟ فَزَزَ. استفزاز کے اصلی معنی ہوتے ہیں قطع کرنا. یہاں مراد کیا ہے کہ حق سے قطع کر دو, مراد ہے کہ حق سے ان کو کاٹ دو. آج انسانیت حق سے کٹی بھی دکھتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چیلنج کو پوری طرح قبول کیا کہ جاؤ پھر ان لوگوں کو حق سے ہٹا دو, تم جو چاہتے ہو کر لو, ہم نے کب منع کیا. اسی طرح فززہ کا معنی اس میں کسی کو اکھاڑنا, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دیا. پھر اسی طرح اچکانا, کندھے اچکاتے ہیں جیسے, وہی امیجنیشن میں لائیے. پھسلانا, کوئی چل رہا تھا اور ایک دم قدم پھسلنے لگے. پھر اسی طرح کسی کو ہلکا جان کر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے, یہ ساری چیزیں ہیں استفزاز میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا یہ بہت ہی زیادہ بامانی لفظ ہے, اور اس کے ذریعے سے یہ چیز بتا دی گئی کہ تم اپنی ہر ممکن کوشش کر لو, جو تم کرنا چاہو جیسے کرنا چاہو تم کر لو. اب ہم دیکھیں گے کہ استفزاز کا جو معنی صحابہ کرام سے اور محدثین سے سمجھا گیا وہ کیا تھا. تو اس کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کیا ہے, کہتے ہیں کہ بسوتی کا بمانی آواز معروف ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ کہا کہ وَسْتَفْزِسْ مَنِسْتَتَتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ, جس کو چاہو اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا لو. تو بِسَوْتِكَ سے کیا مراد ہے, اس کی ایک سے زیادہ تفاسیر کی گئیں. سب سے پہلی شیطان کی آواز جو ہے وہ ہے وسوسہ. وسوسہ اگر یہ لفظ آپ لکھ کے دیکھیں نا تو یہ ربائی بنتا ہے, چار روٹ ہیں اس کے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا وسوسہ. اب اس کی ساؤنڈ کو آپ محسوس کریں نا تو اس کا معنی بالکل وہی ہے. اور وہ کیا, ہوا کے چلنے سے پتوں میں جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں. یہ ڈکشنری میننگ ہے, لیکن ویسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وسوسہ کیا ہے. کہ انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں بالکل اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے اچانک بیٹھے بیٹھے ہائی یہ کیا ہو گیا، ہائی وسوسے آ رہے ہیں، ہاں؟ تو بالکل اس کے اندر اچانک آنے کا معنی پایا جاتا ہے، کہا کہ تم ان کو بہکا لو اپنے وسوسوں سے۔ تو پہلی صورت شیطان کے بہکانے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ حق کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کس چیز کے وسوسے؟ برائی کے وسوسے، حق سے روکنے کے وسوسے، حق کی طرف سے دور کر دو۔ اب آپ میں سے کسی کا اگر یہ مسئلہ ہے تو آج اس کو ان کا جواب مل گیا کہ یہ ہمیں وسوسے کیوں آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں، اور بعض کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ تو وسوسے کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ بندے کا عبادت میں فوکس نہ رہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، اچھے بھلے قرآن پڑھ رہے تھے، وسوسے آنے لگے، پتہ نہیں بیٹا کدھر ہے، خیر سے آ جائے، اچھا کہیں پاؤں نہ پھسل گیا ہو، اچھا پتہ نہیں خیر ہو، اچھا وہ پاکستان میں سب خیر ہے۔ کوئی بھی ایسے اندیشے یا وسوسے جو آپ کے دل میں کبھی بھی آئے ہوں تو آپ اس کو ذہن میں لے آئیے، وہی اس کی تفسیر ہے۔ اور وہ عموماً دیکھیے گا آتے ہیں کب، جب آپ نیکی کرتے ہیں۔ اس کی تصدیق کریں گے آپ؟ جتنے وسوسے نماز پڑھتے ہوئے آتے ہیں، ڈراما دیکھتے ہوئے تو نہیں آتے، اور فلم دیکھتے ہوئے تو لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، کھو ہی گئے تھے، وہ اسی کہانی میں اتنے کھوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وسوسہ شیطان کا ایک ٹرک ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان کو حق سے دور کرتا ہے۔ پھر اس سے دوسری تفسیر کیا لی گئی؟ ہر وہ آواز جو حق کے راستے سے روکے۔ جب بھی ایک بندہ بڑے دل کے ساتھ حق کی طرف آتا ہے، خوشی خوشی وہ سمجھتا ہے کہ میری بات سن کے بس میں حق پہ جا رہا ہوں، سارے خوش ہوں گے، اتنے میں پتہ چلتا ہے کہ بڑی گھمبیر قسم کی آوازیں آنے لگتی ہیں، ہاں؟ روک لو، منع کرو، کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، یہ ہیں وسوسے، یہ ہیں بیسوتک، حق سے روکنے کی آوازیں۔ کبھی یہ تعصب کے نام پہ آتی ہیں، اور کبھی یہ انسانی مفادات پہ چوٹ پڑنے کے انداز میں آتی ہیں۔ ہر بندہ جو دین کی طرف آئے اور کسی طرح بھی کوئی اس کو دوسرا حق سے دور کرنا چاہے، سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم ٹولز پڑھ رہے ہیں نا، شیطان جن ٹولز کو استعمال کر کے ہمیں جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ لہذا اس کے اوپر کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ کبھی بھی آپ کے نیکی کے کسی سفر کے راستے میں کوئی مخالفت کی ہوا چلے، کوئی آندھی چلے، تو مسکرایا کریں اور یاد کر لیں کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ والی بات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ایک چیز کو استعمال کر کے بتا کیا دیا کہ سارے وسائل استعمال کر لو، جو گو ہیڈ، پورے وسائل استعمال کرو، حق کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا چاہو، لیکن یاد رکھو کہ سارے نہیں آئیں گے، تمہاری آواز کسی پہ کام نہیں آئے گی۔ ساری باتوں کا جواب آخر میں آئے گا نا، کہ تیری بات پہ سارے نہیں اٹھیں گے۔ ایک جگہ تھا اللہ عباد کمن ہم المخلصین، ابلیس نے خود یہ کہا تھا کہ اللہ تیرے چنے ہوئے بندوں پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا، دعا کریں کہ اللہ میں چن لے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ بندے کا اخلاص ہے، جب اخلاص آ جاتا ہے نا پھر یہ ساری راستے کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ فلاں منع کرتا ہے، فلاں کو پسند نہیں، فلاں کے ماتھے پہ تیوری آتی ہے، فلاں کا موڈ سارا دن پھر بگڑا رہتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں کیا ہیں؟ ہمارے اپنے اندر کی کمٹمنٹ کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ حق کے راستے میں نکلیں گے مخالفت ہوگی، رکاوٹ آئے گی، لیکن ان رکاوٹوں کو دلیل بنا کے اگر آپ رک گئے تو سمجھ لیں کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، شیطان نے آپ کو اپنی آواز کے ذریعے سے روک لیا۔ اسی طرح اس کی تیسری تفسیر کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ شیطان کی آواز سے مراد ہے مزامیر۔ مزا میم، زا الف، میم یا را۔ مزامیر عربی زبان میں کہتے ہیں گانے باجوں کو، شیطانی آوازیں، میوزیکل انسٹرومنٹس، جس سے لوگوں کے اندر ہر وقت شہوت غالب ہو، اس طریقے سے لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ جو واقعی ان کو لگے کہ یہی زندگی ہے۔ آج کے دور میں تو لگتا ہے کہ ابلیس سب سے زیادہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، تصدیق کریں گے؟ کرنی پڑے گی. کوئی چیز آپ کو اس سے خالی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خبریں سننی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو شیطان کے گانے بجانوں کی آوازیں, کہیں ایڈورٹائزمنٹ کے نام پہ, کہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, کہیں جذبات کے اظہار کے نام پہ, کہیں دکھ کے نام پہ, کہیں خوشیوں کے اظہار کے نام پہ, اور یہ شیطانی آوازیں بن کر بندوں کو بہکا دیتی ہے. ایک بیسیکلی دور حاضر کے اسکالر ہیں, رشید کیرولیا ان کا نام ہے, انہوں نے اس موضوع پہ بہت ریسرچ کی, جس کے اندر خلاصہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میوزک کے اندر سے کچھ ایسی ویوز نکلتی ہیں کہ جس کے بعد انسان کا اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. ایک روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ شیطان کا مؤذن موسیقار ہے, یعنی میوزیشن جو ہوتا ہے نا, یہ شیطان کا مؤذن ہے, اور مؤذن لفظ آپ جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ گانوں کے اندر سے جب ہم بیک ٹریک کرتے ہیں تو کچھ آوازیں آتی ہیں. کچھ انگلش سانگز کو بیک ٹریک کر کے سنا گیا تو اس کے اندر سے شرکی آوازیں آئیں. مثلاً ایک بہت ہی معروف نظم ہے بچوں کے لیے, لوگ پڑھتے سناتے ہیں, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. اب اس کے لفظوں میں کوئی برائی نہیں, اس لیے اس لفظ کو سن کے پریشان نہ ہو, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ مانوس ہوں گے. لیکن اصل دیکھیے کہ جو بیک ٹریک میں میسیجز ہیں نا, وہ بڑے خراب ہوتے ہیں. کسی موقع پہ اگر ممکن ہوا تو آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح سے جب اس کو ویوز کو بیکورڈلی چلایا گیا, جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں تو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ویوز بنتی ہے نا. اب عام طور پہ جب ہم پلے کرتے ہیں نا تو یہ سیدھی پلے ہوتی ہے, لیکن جب ہم اس کو بیک ٹریک کریں, جیسے آپ اس طرح امیجن کریں کہ کیسٹ کو آپ ریوائنڈ کرتے ہیں نا, تو ریوائنڈ کرتے ہوئے تو اب ہمیں سنتی نہیں ہے نا آواز. لیکن اب تو کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں کیسٹ ریکارڈنگ, اس میں تھوڑی تھوڑی آواز بھی آتی ہے سی ڈیز میں خاص طور پہ, بس اس کو کہنے بیک ٹریکنگ کہتے ہیں. اب کسی بھی ایسے گانے کو جب آپ بیکورڈلی نارمل آواز میں چلاتے ہیں, ہم تو ریوائنڈ کرتے ہیں نا, فاسٹلی ریوائنڈ ہوتا ہے, لیکن نارمل آواز میں اگر آپ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے کچھ ایسی باتیں آتی ہیں. مثلاً میں نے خود بھی کچھ سانگس کی بیک ٹریکنگ سنی ایک موقع پہ, تو اس میں ایک گانے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی, دیر از نو گاڈ, دیر از نو گاڈ, یعنی کوئی خدا نہیں, کوئی خدا نہیں. پھر اسی طرح ایک ماں تھی تو اس نے کہا کہ ایک گانا بچہ بہت سنتا ہے, یعنی ایک بچے نے قتل کر دیا دوسرے بچے کو, غالباً اپنے بھائی کو ہی کر دیا. تو ڈاکٹرز نے جب اس کی سائیکک دیکھی تو ماں سے پوچھا کہ اس کی معمولات کیا تھی, تو اس نے کہا بس کچھ نہیں, گانے سنتا ہے. کہا کون سا سنتا ہے؟ کہا فلاں گانا سنتا ہے. اور جب اس گانے کو بیک ٹریک کیا گیا نا تو اس کے اندر آواز تھی, کل ہم کل ہم کل ہم کل ہم. اب میں نے تو سیدھا سا پڑھا نا, آپ ذرا اس جملے کو میں میوزک کے ساتھ سنیں, اندر ایکسائٹمنٹ آئے گی نا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا اسلام میں میوزک حرام ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. آگے ایک جگہ اس پہ مزید بات ہوگی, کیونکہ یہاں ہم صرف شیطانی رویوں کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, صرف ٹاپک یہ نہیں ہے. لیکن یہاں ہمیں اشارہ مل گیا کہ جو لوگ گانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا اور اس طرح میوزک کا زہر اپنے اندر ڈالتے ہیں, تو ان کے اندر خاموش میسیجز جا رہے ہوتے ہیں, کہیں سیکس کے میسیجز, کہیں کلنگ کے میسیجز, اور کہیں اللہ کے خلاف. آپ سب کو چھوڑ دیں, صرف اردو گانوں کے چند بول سوچ لیں جو بچپن سے آپ بھی گنگناتے آئے ہوں گے یا سنتے تو آئے ہوں گے. کتنے جملے ایسے ہوتے ہیں, ہاں آج تو خدا بھی مجھے نہیں روک سکتا, یہ کیا ہے, کیا یہ حق سے دوری نہیں ہے؟ تیرے لیے جیئیں گے تیرے لیے مریں گے, یہ کس کو کہنا تھا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات للہ رب العالمین. جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا, نہ کہ انسانوں کے لیے ہوگا. تو لہذا واستفزز من استطعت من صوتک میں ایک چیز گانے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو مجبور کرے. ایسا کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ سانس جو ہے وہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے, منافقت پیدا ہوتی ہے. جیسے بیج اگتا ہے نا, اس طرح اس بیج کے اندر درخت اگتا ہے, تو اس میں سے نفاق کا پودا اگتا ہے, آپ یہ کہہ لیں. آپ صرف اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث ہے نا, تو ایک ہفتہ نہ سنیں کوئی ایسی چیز شعور کے ساتھ. کوئی راہ چلتے کسی کی آواز پڑتی ہے مسئلہ کہ ہم تو مسجدوں میں بھی جائیں تو ہمیں لوگوں کے سیل فون سے ہی ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں، لیکن خاص طور پہ جن میں ایموشنز کے ساتھ اور سانگز اور یہ کچھ ہے، آپ اس سے الگ کر کے دیکھیں اپنے آپ کو، آپ کی عبادت میں لطف پیدا ہوگا، آپ کی نماز زندہ ہوگی، آپ قرآن کی کلاس میں شوق سے بیٹھیں گے۔ یہ تو ہم خود اپنے اوپر دشمنی کرتے ہیں، جب گاڑی میں بیٹھ کے ایسے تیز قسم کے میوزک سنیں گے دل چاہے گا کہ پھر گاڑی بھی تیز چلائیں، پھر دل چاہے گا کہ ہم شاید کسی اور کی طرف دیکھ بھی لیں۔ یعنی ایک برائی سے دوسری برائی آتی ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ شاعری میں تو خاص طور پہ جھوٹ ہوتا ہے، عربی محاورہ ہے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ سورہ شورا میں شاعری پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے جب وہاں پہنچیں گے، لیکن گانوں کے اشعار اور گانوں کے جو بول ہیں اس کو تو چھوڑ دیں، اس وقت بات ہو رہی ہے میوزک کی۔ ایک اور گانے کا شعر شرکیہ مجھے ذہن میں آ گیا کہ مر کر بھی تمہیں ہی چاہیں گے، سنو یہ جملہ، شاید کسی نے کسی کو بولا بھی ہو کبھی۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب رسالہ وجد السما، کہتے ہیں کہ گانے کی محفلوں میں شیطان اترتے ہیں، جس رقاص پر مسلط ہونا چاہے ہو جاتے ہیں، رقص کرنے والے ہوتے ہیں، ڈانسنگ کرنے والے، اور سامنے کے سروں پر ناچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ذرا جھومتے ہوئے لوگوں کو، قرآن پڑھ کے تو شاید آنسو نہ نکلے، وہاں بیٹھ کے تو کبھی بھی ایکسائٹمنٹ نہ ہو، اور جب میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں تو وہاں لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کیسے اپنی جگہوں سے اچھل اچھل کے آ کے سنگرز کو ڈانٹ دیں، شیطانی وجد میں مبتلا کرتے ہیں، اور کبھی تو آگ میں گھس جانے کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کی باتیں بہت سنی ہوں گی کہ جی ساز کے ذریعے آگ لگا دی، یہ تو مانتے ہیں نا، سر تال ایسے ایسے ہیں سر لگانے والے کہ وہ پانی میں آگ لگا دیتے ہیں، تو جب پانی میں آگ لگ سکتی ہے تو مٹی کے بنے ہوئے انسان کے دل میں آگ کیوں نہیں لگ سکتی؟ اس کے لیے انسان جب تک اپنے دل ڈیسائیڈ نہ کرے وہ نہیں مانے گا۔ اور میں سوچتی ہوں جب اتنا پیارا اللہ نے ایک آلٹرنیٹ دیا ہے، اللہ نے اپنا قرآن ہی ہمیں اتنا خوبصورت دے دیا، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت کیا؟ سر کا درد لگتی ہیں یہ چیزیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ سر درد کوئی دوسرا بھی سنیں تو آپ کو وہاں بیٹھنا مشکل لگتا ہے، ممکن ہی نہیں لگتا کہ آپ وہاں پر بیٹھ سکیں۔ سورۃ مریم آیت 83 میں بھی آتا ہے، الم تر ان ارسلنا الشیاطین فرین تعزہم عزا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو کافروں پر اتارتے ہیں اور وہ ان کو اکساتے ہیں اکسانا؟ تو برائی کی مجلسوں میں شیطان اترتے ہیں، جیسے اچھی مجلسوں میں فرشتے اترتے ہیں نا، اس طرح خراب جگہوں میں، خراب مجلسوں میں شیطان اترتے ہیں۔ پھر اسی طرح شورا کو خاص طور پہ جس ٹیکسٹ میں بات کریں، بےہودہ باتیں کرنے کا الہام ہے، وہ بھی شیطانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 221 ہے، حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں بتاؤں تم کو کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ تنزل علی کل افاق نسیم، وہ سے بڑے جھوٹے اور گناہگار کے اوپر۔ تمہارے لیے کتاب ہے اس کے امام ابن جوزی کی، اس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل سے اس بات کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے شیطان ساز کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے، بلکہ یہ تک بتایا گیا کہ شیطان کی پوجا تک لوگ کرتے ہیں، اور ایک اس قسم کا انسان بن جاتا ہے اس وقت کہ اس کو خود بھی نہیں پتا چلتا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں تاکہ آخر میں پہنچ کے پھر انشاءاللہ ہم جب ایک سٹریچ میں ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو اس سے بات مزید واضح ہوگی۔ بسوتی کی اگلی تفسیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہر وہ آواز جو بندے کو گناہ کی طرف مائل کر دے۔ اس کو تو بہت ہی کم لوگ مانتے ہیں، گناہ کو تو سارے چلے، گانوں کو تو لوگ برا کچھ نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں گے، گناہ کی طرف بلانے والی آوازوں کو کون شیطانی آوازیں سمجھتے ہیں؟ کون سی ہوتی ہیں؟ چلو فلم دیکھتے ہیں، چلو آج سینما چلتے ہیں، چلو بازار چلتے ہیں، چلو چھوڑو آج کلاس میں نہ جاؤ، کیا خیال ہے آج چھٹی نہ کر لے، چلو آج گھر سے ہی سن لیتے ہیں۔ ہر وہ آواز جو برائی کی طرف بلائے، نیکی سے روکے، چلو نا آپ سب کر رہے ہیں تمہارے کرنے سے کیا ہوگا، اچھا اب تم چلی بھی گئی تو تم نے وہاں کیا کر لینا ہے، تمہارے کرنے سے کیا ہوگا، چلو آج کر رہے ہیں یہ گناہ تم بھی کر لو۔ کبھی کہتے ہیں ونس اے ونس ان اے لائف، اور پھر دیکھو نا تمہارے نفس کا بھی تو تم پر حق ہے، اور پھر دیکھو اتنا سخت ہو گئے دین میں تو پھر زندگی تو خراب ہی ہو جائے گی نا۔ اس قسم کی ساری آوازیں ہیں بسوتک۔ اگلا حملہ، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور چڑھا لا اپنے سوار اور پیادے ان پر۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں بہت انسیکیور ہوں، چاروں طرف سے دشمن میرے پر حملے کرنے والا ہے اور میں اس کے بیچ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہوں. اجلب کا لفظ جو ہے جلبس، جیم لام با. یہ جو لفظ جلباب ہے نا، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب میں، یتنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنی اپنے اوپر ڈالے، تو جلباب بھی اسی سے، جلباب کیا ہوتی ہے؟ جو بندے کو سر سے پاؤں تک چھپا لے، ہائی کرنے کا انداز ہے. اور یہاں خیلک سے مراد ہے گھڑ سوار اور رجلک سے مراد ہے پیدل. اب یہ کون ہے؟ اصل میں ایسے لگ رہا ہے کہ شیطان کی ایک پوری فوج ہے، کچھ اس سواریوں پہ ہیں، کچھ پیدل ہیں. ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں واقعی کچھ لوگ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں اور کچھ، لیکن اصل میں یہاں مراد ہے شیطان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہر کوشش کر لے، جنوں انس کے تمام لشکر جو شیطان کے مشن میں مددگار ہوں وہ ہیں شیطان کا لشکر. فوجوں کی فوجیں لے کے آتے ہیں ہم. پہلے دیکھیے وسوسہ تھا، ترتیب دیکھتے جائیے اب. پھر صوت کے ذریعے اس نے تھوڑی سی کوشش کر دی بات کر کے، اور اب عملی کوششیں کہ لاؤ پھر لشکر کشی کرو. اس سے مراد اکیلا انسان تنہا ہوتا ہے نا، اپنے اوپر اللہ کا دین نافذ کر ہی لیتا ہے، لیکن جب لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، خاندانوں میں جاتا ہے، اپنی سوسائٹیز میں جاتا ہے، برادریوں میں ہوتا ہے، تو مشکل پڑتی ہے اس کو. باہر کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑیں، گھر میں آپ اپنا ماحول بناتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اسکول یہ شیطان کے خیل اور رجل بن جاتے ہیں. برادری، خاندان، یہ سارے خیل شیطان کے لشکر ہیں. کب؟ جب ہمیں حق سے روکیں. اب دیکھیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر لے کے سوچئے، اکیلے میں نماز پڑھنا آسان لگتا ہے کہ مشکل؟ اور اگر وہی نماز آپ کو کسی شادی ہال میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، وہ شاید نماز کا سن کے باتیں کسیں گے. سر پہ دوپٹہ لینا کہاں مشکل لگتا ہے، جہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک انسان کو اس کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پھر منفی پروپیگنڈا بھی مراد ہے، کہ جو حق کے مقابلے میں سوسائٹی میں پریشر آتا ہے نا، یہ ہے اصل میں پیئر پریشر. بخیلی کا و راجیلی کا، ہر طرح سے اسکویز کرو ان کو. آج آپ دیکھیے کہ میڈیا کس کے خیل بن چکے ہیں، کہ آج ہمیں چاروں طرف شیطان کے ہی چیلے نہیں دکھتے. آج اگر ہم صرف ان کو غلط ہی کہتے رہے کہ ٹی وی بند کر دو، توڑ دو، کمپیوٹر گھر میں نہ رکھو، نیٹ نہ رکھو، کیا ہوگا؟ مقابلہ نہیں ہوگا. دشمن کو دیکھ کے کیا دروازے بند کر لیے جاتے ہیں؟ نہیں، مقابلے پہ نکلیے. وہ چیزیں جہاں سے شیطان اپنے میسیجز دے رہا ہے، وہاں سے ہمیں بھی اللہ کے میسیجز دینے ہیں. جتنی ہمیں کوشش کر سکیں کرنی ہے کہ ہم بھی اپنا کوئی میڈیا بنائیں، ہم بھی مسلمانوں کو پروموٹ کریں. اور الحمدللہ اگر کوئی آج ایسے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے اپنے میسیجز کے ساتھ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور جتنی بری چیزیں، آپ کہتے کیا فرق پڑتا ہے، ایک چینل ہی ہے نا، ہم لگوا لیں اپنے گھر میں. کیوں لگوائیں آپ؟ چلیں آپ دیکھیں نہ دیکھیں، ان کو سپورٹ تو آپ نے کر دیا نا. تو ہر ایک سوچے کہ میرے گھر میں کتنے چینل بخیلی کا و راجیلی کا کی مد میں آتے ہیں، اور کتنے ہیں کہ جو پھر اس کے اپوزٹ ہے. شیطان کی فوجیں تو کام کر رہی ہیں، اور یہ اللہ کی فوجیں، رحمان کے بندے سو رہے ہیں. ان کو تو گھر سے نکلنا ہی مشکل لگتا ہے، ان کو تو دین کے لیے بیٹھنا مشکل لگتا ہے، ان کو تو فجر کی نماز ہی بوجھل لگتی ہے، ان کو تو گرمیوں میں عشاء کی نماز کے لیے انتظار کرنا مشکل ہو، کہتے ہیں وقت سے پہلے پڑھ لو. ہمارا دل چاہتا ہے نمازیں بھی ہماری مرضی کی ہوں. کبھی دل چاہے تو وقت سے پہلے پڑھ لو کیونکہ جاگ نہیں سکتے، اور کبھی وقت کے بعد پڑھ لو کیونکہ ابھی تو جاب سے نہیں آئے. یہ چیزیں انسان کو اللہ کی مدد سے دور اور شیطان کا لشکر بننے میں مدد کرتی ہے. آج ہماری اخبارات کہتے ہیں مذہبی ایڈیشن، اور بزرگوں کی باتیں، اقوال زرین کے نام پہ چند باتوں کو دین کا نام دینا، اصل میں یہ وہی بات ہے. اجلب علیہم بخیلک و رجلک، پھر آپ دونوں لفظوں کو ذرا امیجن کریں نا، تو ایک بڑا خوبصورت منظر آپ کے ذہن میں آتا ہے. رجیلی کا ایسے لگتا ہے آہستہ آہستہ کوئی چل کے آ رہا ہے، سلو پروسیس، اور خیلی کا گھوڑے پہ سوار کوئی آ رہا ہے. گھوڑے کو بھی کہتے ہیں نا الخیل، لفظ بھی اسی سے ہے، تو اس میں تیزی کا معنی ہے نا فاسٹ پروسیس، یعنی رجیلیکا میں سلو پروسیس ہے، خیلیکا میں فاسٹ پروسیس ہے. اور اسی طرح آپ اس کو اس اینگل میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رجیلیکا اس کی کیا ہے، شارٹ ٹرم پلاننگز ہیں جو لوگوں کو آپ کے دور سے کرتا ہے، یعنی آپ کے اپنی ذات پہ کام کرتا ہے. چلو آج نہ جاؤ اس کلاس میں، یہ آج کا سبق نہ یاد کرو، اور بس اب ایک بات مشکل، اور ٹیسٹ ہونے ہیں تو بہتر ہے کہ اب چھوڑ ہی دو کورس. کیا کرنا ہے، چھوڑو، پہلے غم اتنے تھے، اب تو اور بھی ٹیسٹ ہونے لگ گئے. یہ ساری کیا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور خیلی کا کیا ہے، لانگ ٹرم قسم کی پلاننگز، جس میں پوری پوری سوسائٹیز کو نگل جاتا ہے. آج امت مسلمہ کی اور مسلمان اس کی نظروں میں اسی طرح پڑے ہوئے. اور شیطان کی فوجیں یاد رکھیے کہ دو طرح سے کام کرتی ہیں. اگر ہم نے یہ باتیں نوٹ نہ کی اور اس پہ عمل نہ کیا تو یاد رکھیے ہم اس کے آگے ہار جائیں گے. جب بھی فوج کشی ہوتی ہے نا تو جو کمزور تیاری والی فوج ہوتی ہے مر جاتی ہے، جو تیاری نہیں کرتی، جو وقت سے پہلے چیزوں کو نہیں لیتی. تو اس مناسب تیاری کی ضرورت ہے. تو پہلا طریقہ شیطان کی فوجوں کے کام کا کیا ہے، کہ برائی کو خوبصورت بنا کر اس میں کشش پیدا کرتی ہیں، اچھائی کو اللہ کی بجائے ہیومینٹی کی بنیاد پر کروانے کا نعرہ دیتے ہیں. ہیومینٹی کی بیس رکھو، بس اچھے کام کرو، سوشل ورک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ کہتے تھے او گاڈ، اور آپ کیا کہتے ہیں اوہ گوش، یعنی گاڈ کا بھی لفظ اگر کہیں سے کوئی زبان پہ آ جائے تو شیطان وہ بھی کہتا ہے نکال دو، اور اس کو بھی بدل دیا. دعا کریں اپنے لیے پہلے کہ کہیں میں شیطان کی فوجوں کے آگے بے بس تو نہیں بنی ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے افراد بھی کفر اور معصیت حمایت کے لیے لڑنے کو چاہتے سوار اور پیادے، سب شیطان ہی کے سوار اور پیادوں کا لڑکا. تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم کہاں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جتنے برائی کے حمایتی بنے ہوئے دکھتے ہیں کیا اتنے ہم حق کے بھی حمایتی؟ ہم تو پورے دل سے بھی کسی چیز کو مان لیں پھر بھی ہم اس کا پریکٹیکل ساتھ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم ریئیکشن نہیں فیس کر سکتے. بس آپ دیکھیے کہ ہم سب یہ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں نا. اور میرا خیال ہے کہ جس نے ابھی تک 15 پارے پیچھے سے لے کے اب تک، ان کو اس بات کا بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ اصل یہ ہے طریقہ تعلیم، یا یہ ہے دین کا وہ کام جس کو لے کر آگے کام کیا جائے گا تو مسلمان بچیں گے. اس کے باوجود ہم حمایت کے لیے کتنا اٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. حیرت ہوتی مجھے بعض دفعہ کہ اگر ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ہم اس کی تصدیق کرنے کے لیے اٹھنا مشکل کرتے ہیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں اٹھیں گے جو مخالفت کرتے ہیں. تو ہر بندہ اپنا جائزہ لے، یہاں تک صرف اتنی تلاوت سنتے اور اپنا محاسبہ کریں گے. آیت تو پوری نہیں ابھی ہوئی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان دو تین لفظوں پہ بات کریں. جی تلاوت سنتے ہیں.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا.
کیا آپ نے آپ کو ان باتوں کو سن کر انسیکیور فیل کیا؟ کیا سوچا آپ نے؟ ہم کہیں شیطانی لشکروں کے ہاتھ میں تو نہیں ہیں؟ ایسے نہیں لگتا کہ یہ ہماری کہانی ہے اور ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہم کتنا ڈرتے ہیں. حق کی مخالفت والے تو نہ ڈریں اور حق کے حمایتی ڈریں، سوچنے کی ضرورت ہے نا. دیکھیے بندے کو کسی چیز کا یقین نہ ہو تو اس کو وقت لینا چاہیے کہ اس کو یقین آ جائے. لیکن جن لوگوں کو یقین آ جائے نا کہ اسلام سچا مذہب ہے پھر بھی مسلمان نہ ہو، تو اگر جان چلی گئی تو کفر پہ جائے گی، جب تک کہ انہوں نے اظہار نہیں کیا. تو اپنے آپ کو کمٹ کریں, سوچ کوئی اچھی نیت, تاکہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر سکیں, کیونکہ اگلا حصہ اس سے بھی سخت آنے والا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ لوگ اپنے آپ کو پہلی والی چیز کے ساتھ ہی ریلیٹ کر لیں تو اگلی بات کریں, کیونکہ اگلی آیتیں پڑھتے ہوئے, آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہوئے تو مجھے خود بھی ایک بہت زیادہ انسیکیورنگ کی فیلنگ آتی ہیں. یہ لکھتی ہیں کہ انسان نوٹ ہی نہیں کرتے کہ کس کس طرح سے شیطان کام کر رہا ہے. جی بالکل, بند کر کے جیتے ہیں نا. میں سوچتی ہوں کہ کوئی آنکھوں دیکھا زہر تو نہیں کھاتا, مکھی بھی گر جائے تو وہ کھانا پھینکتے ہیں, تو آنکھوں دیکھا زہر ہم سوسائٹی سے لیتے ہیں, چاروں طرف وہ ہمارے بیچ میں اور ہم اس کے ہاتھوں میں ترنے والے بنے ہوئے. سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر وقت شیطان کے ٹارگٹ میں ہے. جی میں مائک چھوڑتی ہوں ادھر سے, صدف آپ شیئر کریں کہ آپ نے کیا سیکھا. الفت آپ مائک تھوڑا سمجھی بولیں گی. تو
سوچا کہ شیطانی جو ہے, شیطانی کی کسی چیز کا نام ہے, کسی کا نہیں ہے, کسی کی انرجی ہے جو کہ ہماری ارد گرد لٹک رہتی ہے. اور میرے جیسے کہ ایگزامپل, ہم لوگ آج اتنا عام ہے کہ ہم لوگ سچ روم میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ارد گرد اتنا وہ اتنی آج کل گندی گندی تصویریں لگی ہوتی ہیں, تو اب فیل کرتے ہیں. تو مجھے خود ایک دفعہ ایسے فیل ہوا تھا کہ میں وہاں پہ کھڑی ہوں, میرے ایک سچ روم آیا ہے, دوسرا سچ روم آیا ہے, کہ یہاں پہ کچھ ہے, یہاں پہ کچھ انرجی ہے جو کہ, لیکن اس کے جوائنٹ سے بند پارٹنر سے باہر نکلی ہے اور ایک دم سے نیچر نظر آئے. تو میں نے ایک دم الحمدللہ کہا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ انرجی ہے جو کہ آپ کو فالو کرتے آ گیا, جو ہی آپ نیچر کے اندر آئے تو وہ انرجی ختم ہو گئی ہے. تو الحمدللہ وہ کہ اب ایسا ہو گیا کہ اب نظر آ جاتا ہے شیطان کے بک, لیکن پھر بھی مشکل ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. اس لیے کہ وہ اس نے اس طرح ہمارے ذہنوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ نہیں. کہ وہ نیکی, وہ ان کے وہ یہ بات کہ انسانیت کو وہ دکھاتا ہے کہ انسانیت تو ہے نا, کہ میں انسانیت تو کر رہی ہوں نا, لیکن ہمیں سنت کے طریقے سے ہٹا دیتا ہے.
میرے دل میں آ رہا تھا وہ یہ کہ بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں تو اتنا میوزک اور اتنا وہ دکھا رہے, سے بڑی ایج والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ بچوں کارٹون میں بھی دکھا رہے تھے. تو شیطان نے مطلب صرف بڑوں کو ہی نہیں, مطلب بچے کو بھی اسے پکڑا ہوا. بہت
اتنا تو نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے مطلب وار کرتا ہے ایسے کہ ہمیں پتا ہی نہیں لگتا نا, ہوتا ہے لیکن پھر بھی نا پوری طرح سمجھ نہیں آتی.
میں بھی جب سن رہی تھی تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں پتا نہیں, ہم جس طرح شیطانی کام ہوتے ہیں تو ہم ذرا وہ ہم پہ مطلب کہ ہمیں اپنے جال میں کلیئرٹی لیتے ہیں کہ اسے کوئی نہیں ہوتا دیکھ لیں, لیکن وہ ہم اس طرح عبادت میں جس طرح استاد نے بتایا کہ وہ مزہ نہیں آتا, وہ سکون اور جس طرح ہم فیل کرتے ہیں نا, تو وہ اس میں عبادت میں کم مزہ آتا ہے. تو اسی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم شیطانی کام
میں نے ابھی کچھ دو تین ماہ پہلے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, بس اسٹاپس میں ایک ایڈ لگا کے کانوں میں, وہ پیچھے سے بس آ رہی ہوتی ہے پر اس کو نا مطلب پتا نہیں چل رہا کہ پیچھے سے بس آ رہی, کیونکہ میوزک اتنا گم ہے. اور نیچے لکھا ہوا تھا جن میں کہ میوزک فور فیئر ہے, کہ جو سا میوزک ہوتا ہے نا وہ آپ کی سینسز کو سیڈیوس کرتا ہے, کہ مطلب اور وہ میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بے شک کسی اور کانٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے, پر ہمارے اسلام نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی کہ جو میوزک ورگلاتا ہے کہ آپ کو واقعی جتنی ہوش نہیں رہتی, کہ آپ کو اتنا غالب ہو جاتا ہے. اور مطلب اب یہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب میوزک جب انہوں نے لگایا ہوتا ہے ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی, سڑک کراس کر رہے ہیں اور آگے پیچھے. اب خود اکثر میں دیکھتی ہوں میرے ارد گرد کہ بالکل اپنے ارد گرد سے ان کو وہ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ میوزک سنتی تھی الحمدللہ, اب تو کافی عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا ہوا ہے, تو جو سب میں میوزک سنتی تھی وہ جو سب سے زیادہ مجھے گلٹ فیل ہوتا تھا کہ صبح جب میں اٹھتی تھی تو میری زبان پہ یا میرے دل پہ ہمیشہ وہ گانا ہوتا تھا جو میں نے پہلے سنا ہوتا تھا, کبھی کلمہ نہیں آتا تھا. اور مجھے اس بات پہ اتنا میں گلٹی فیل کرتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر میری موت آ گئی یا کچھ میں کیا اس چیز کے ساتھ فوت ہوں گی. الحمدللہ جب کا میوزک چھوڑا ہے تب کا یا دعا ہوتی ہے کلمہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبان پہ آتا ہے.
جیسا کہ امبر نے بولا ایسے ہی میرے ساتھ بھی, کہ پہلے گانے سنتے تھے تو گانا جانا وہ ہوتا تھا, صبح اٹھتے تھے تو یا دن میں کبھی جانا گانا جانا زبان پہ, لیکن الحمدللہ جب سے گانا چھوڑا تو اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ زبان پہ ہوتا ہے, دعائیں زبان پہ ہوتی ہیں. جب الحمدللہ مطلب اٹھتے ہیں تو صبح کھلتی ہے تو وہ دعا جانا, لیکن ہم تو میں کہتی ہوں کہ یہاں آ کے سکیور ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہی بس اسٹاپ پہ اور وہ جو لگے ہوتے ہیں اشتہار, تو وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا, ہم ہمیشہ آنکھیں جو ہے نا وہ نیچی جو ہے, لیکن پھر بھی کبھی کبھی نظر ایسے جو ہے نا وہ پڑ جاتی ہے تو لگتا ہے کہ شیطان ہمارے ارد گرد جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے نا. اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ میں سوچتی ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ انسیکیور ہیں. اسکولوں میں دیکھیں کہ میوزک کے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک پیریڈ ہوتے ہیں میوزک کے, اور پھر وہاں پہ جو مطلب جو پڑھائی جاتی ہے تعلیم ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. ہمارے بچے بہت زیادہ جو ہے انسیکیور ہیں یہاں پہ جو ہے نا, اور وہ تو پورے کے پورے شیطان کے جو ہے نا ہاتھوں میں جو ہے نا, تو اتنا جو ہے نا وہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ کیا کریں ہم جو ہے نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ جیسے کوئی ہمارا دشمن ہوتا تو ہم کتنے مطلب کہ اس سے ڈر کے شاید گھر میں رہ جاتے ہیں, یا ہم مطلب کہ اپنے آپ کو اتنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک ایسا مطلب کہ دشمن ہمارا جو ہمیں ہر طرف سے ہر مطلب کہ کوشش سے ہمیں مطلب کہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں, ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں. تو ایک ایسا دشمن سمجھے جس سے ہمیں ہر لمحہ ہر مطلب کہ کڑی ہم بچنا چاہیے, اور اس کے مطلب کہ بچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جیسے چینل کی بات ہو رہی تھی, اور واقعی پہلے تو ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا کہ کتنے زیادہ چینل جو ہے نا وہ شیطان کے کارندے بنے ہوئے ہیں. اور دیکھا جائے کہ دو چار چینل اس وقت نظر آ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جن لوگوں نے یہ چینل کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو کوشش ہماری میں بھی شعور آتا جا رہا ہے, تو ہم ان چینل سپورٹ کرے, اور اللہ کرے کہ یہاں پر بھی, میری بہت ہی خواہش دل میں آتی ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسے ریڈیو پہ کوئی ایسا ہو سلسلہ, یا پھر ٹی وی کا کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہم لوگ اس چیز کو کرے, اور یا اگر کوئی شروع کرے تو ہم اس کی مدد کر سکے, تو اس طرح ہم بھی جو ہے وہ نیکی کا جو ہے نا وہ سلسلہ اس طرح چینل کے ذریعے, کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے, تو ہم اس طریقے سے بھی اس چیز کو پھیلائیں اور شعور رکھیں کہ کتنا دشمن ہے, یہ شعور بہت زیادہ ضروری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے شیطان ہم پہ اتنا سوار ہوا ہے کہ وہ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے آ جاتا ہے, تو مجھے اس اب میں کرتی ہوں دعائیں پڑھتی ہوں کہ دور ہو جاتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جزاک اللہ خیر آپ سب کی شیئرنگ کا. آپ میں سے کچھ سب نے ہی اچھی کی اور کچھ نے تو بہت اچھے پوائنٹس دیے. آپ دیکھیے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو عملی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے تفسیر اس طرح سے با مقصد نہیں ہو پاتی. تو جتنی چیزیں سامنے آئی ان سب کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ ہم سب کو آنکھیں کھول کے جینا, اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں ترنے والا نہیں بنانا, اور باقی راستے آسان کر دیتا ہے. اگر آج ریڈیو اسٹیشن کی بات ہوئی تو ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تو ہم سے بھی کوئی کام کرا, کوئی ایسا چھوٹا سا کام, ایک قدم, ایک پہلا سٹیپ جو دین کی طرف لوگوں کا بڑھتے ہوئے قدموں کا دین کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے, کل اس کو بڑھا کے بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سننے والے اپنے آپ کو بس رکھ لیں اس کورس تک, ختم ہوگا اور ختم، بات پوری، پڑھ لیا، ٹیسٹ دینا ہے. اگر ہم ٹیسٹوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے نا تو عملی تبدیلیاں کم آئیں گی. اور اگر کوئی ٹیسٹ کا سوچ کے اور ہی اپنے آپ کو ڈپریس فیل کرے تو پھر اس نے تو واقعی اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں دیا. اور بہت اچھی بات کہی جو میں نے واقعی خود بھی کئی بار محسوس کیا، جب بھی مجھے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا پڑتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ظالموں ہمارا کیا قصور ہے، کیوں نظریں گندی کرتے ہو، اتنے گندے ایڈز، اتنی گندی چیزیں روڈ کے اوپر، اور ہر ایک تو پاک نظروں سے نہیں دیکھتا ہوگا. بچے بھی ادھر ہی آتے ہیں، کنوارے بچے، لڑکیاں، لڑکے بھی تو آتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ آنکھوں کی حیا ختم ہوتی ہے، پھر گھروں میں بھی وہ چیزیں دیکھنی بری نہیں لگتی. تو صرف اگر اپنی ساتھ، اپنے گھر کو لے کر اگر چلے، اور جس جگہ ہم بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے، اگر ہم اپنے ارد گرد کو ہی صاف کرتے جائیں تو امید کی جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پورا شہر، ملک اور پھر دنیا میں مسلمان کام کرنے کے لیے پھیلیں گے. تو چلیے ذرا اگلے حصے پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں جو اگلا چیلنج تھا. اور اب دیکھیں کہ اللہ رحمان شیطان کو موقع دے رہا ہے کہ تم جو کرنا کر لو. فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کا شریک بن جا ان کے مال اور اولاد میں. اگر اس کا معنی دیکھے تو کیا بنتا ہے، ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، ساجھا بن جا، جسے پارٹنر کہتے ہیں نا انگلش میں، کہ تو ان کے اولادوں اور ان کی مالوں میں شراکت کر لے. اللہ اکبر. اس سے کیا مطلب ہے کہ انسانوں کے مال ہوں گے تو ان کے خرچ تیرے راستے میں ہوں گے، اولادیں ہوں گی ان کی لیکن وہ تیرے مشن کی تکمیل میں کام کریں، محنتیں یہ کریں اور خرچ تیری پسند کے کاموں میں کریں. مال میں شراکت کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرام کی طرف لے جاتا ہے، کماؤ ہی حرام طریقے سے، کیا ضرورت ہے، چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، سب کرتے ہیں، آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں. پھر اگلا اس کا مال میں شراکت کا طریقہ کہ خرچ میں حرام چیزیں شامل کرواتا ہے، تبذیر کا شکار کرواتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ جو ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. خرچ وہ ایسی جگہوں میں کریں گے کہ جہاں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر سے زائد خرچ کرواؤ، یہ بھی شیطان کی مال میں شراکت ہے. یعنی حلال کاموں پہ بھی ضرورت سے زیادہ لگوا دے، ہر وقت کھانے پینے کی فکر لگی رہی، کپڑے بنانے ہی کا غم لگا رہا. پھر اسی طرح شیطان کا مال میں شراکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو بتوں کے نام پہ لگوانا، بزرگوں کی دین سمجھنا. جیسے مشرکین مکہ حلال جانوروں اور کھیتیوں کو بتوں کے نام پہ ڈیووٹ کر دیتے تھے، سورت الانعام میں ہم پڑھ چکے تفصیل سے، سورت یونس آیت 59 میں بھی ہم پڑھ چکے، قل ارائیتما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، نے دیکھا اس کو کہ جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، بس تم اس میں سے حرام اور حلال بناتے ہو. کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیطان کی مال میں شراکت، اس کا ایک لفظ میں جواب ہے آج کی شادیاں. آج جو شادیوں میں مال لگتا ہے وہ کس کے نام پہ لگتا ہے؟ یہ کس کی شراکت ہے؟ یہ بھاری جوڑے، یہ کھانے، یہ دعوتیں، یہ دس دس بارہ بارہ، یہ ہے دکھاوا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ شیطان کے نام پہ لگ رہا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ کے نام پہ لگ رہا ہے؟ یہ اللہ کی نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے یا ان کی مخالفت میں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. کیسے شیطان ایک ایک منٹ کے اوپر انسان کو لے کے جاتا ہے. ایک خبر ہے کہ فلاں علاقے میں گٹر کے پائپوں میں ملنے کا اندیشہ ہے. جب یہ خبر چھپی نا تو لوگوں نے پانی پینا چھوڑ دیا، دیکھنے میں پانی صاف تھا، صرف ایک شبہ تھا کہ شاید سیوریج لائن. کیا حرام کی آمیزش پر بھی اس طرح مال چھوڑ دیتے ہیں؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. چند شعور کو بیدار کرنے والے اگر جملے ہم اپنے پاس لکھ لیں تو شاید فائدہ ہوگا. میرے پرس میں جتنے پیسے ہیں کہاں سے کمائے؟ جو دعوت میں نے لاسٹ ویکینڈ پہ پکائی تھی اس کی کمائی کہاں سے آئی تھی؟ بچے کی شادی پہ جو خرچ کیا کس کے نام پہ خرچ کیا. سوچتے جائیں گے تو ذہن کھلتا جائے گا کہ ہمارے مالوں میں کیسے شریک ہو گئے. ہر چیز میں تو ایسے لگتا ہے کہ شیطان کی پوری برابر کی ہے. کچھ نے تو 90% شیئرز ہی شیطان کو دیے ہوئے اپنے مال کے, اور 10% پہ خود پرسنٹ انسان اپنی ضروریات پہ خرچ کرتا ہے, اور اس میں سے کوئی ایک آدھا ہی پرسنٹ کے راستے میں لگاتا ہوگا. جتنا خرچ شیطانی چیزوں پہ لگتا ہے, یہ شارک ہوں فلم والا. ذرا ایک اور سوال کہ جتنا میں نے مال میں سے کیا اتنا اللہ کو بھی دیا؟ کیا اللہ کے راستے میں بھی اتنا شیطانی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے میری ایفرٹس, میرا مال, میرا وقت, میری سکلز لگتی ہیں؟ کیا اتنی ہی شیطان ایک اتنی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی لگتی ہیں؟ ہم تو پورے شعور کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, مجھے بتانا کوئی کام ہوگا. اور شادی ایک گھر میں ہوتی ہے, اور ساری دوستوں کو ایسے لگتا ہے کہ نمازیں بھی چھٹی ہوئی ہیں کیونکہ شادی میں جا رہے ہیں. سوچتے جائیں گے تو اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ اس پہ بہت زیادہ جملے خود بولوں. یہ جملے ہر انسان خود سے پوچھے کہ ہمارا کاٹیے دان کہاں تک شامل ہے. اور یہاں وہ حدیث بھی یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن ابن آدم قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے گا, اور ان 5 میں سے تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں. ان مال من اینک تسبہ وین انفقہ, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں مال میں خرچ شامل ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی کھانا کھاتے ہیں تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. یہ ایک روایت کا خلاصہ ہے. ہم بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں آ جاتے ہیں تو شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. ہم بسم اللہ پڑھ کے دعائیں پڑھ کے نکلتے ہیں تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے ہم سے. ہر شخص جو مال کے لالچ میں ہے نا, وہ شیطان کے پنجے میں. اور یاد رکھیے کہ مال کا لالچی شیطان کے پھندوں میں بہت جلدی آتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول آتا ہے, یعنی ایسی چیزیں بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ کہاوتیں ہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک درخت ہے تو اس کی پوجا کرتے ہیں. ایک شخص کو بڑی غیرت آئی, اس نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ لوگ شرک کے شکار ہو گئے, درخت کو کاٹ دوں گا اور تاکہ نہ درخت رہے نہ پوجا ہو. تو وہ کاٹنے کے لیے جب گیا تو شیطان اس کے پاس کہ نہ کاٹو, میں تمہیں 2 درہم. وہ چلا گیا, کہا کہ ہر روز تمہارے تکیے کے نیچے 2 درہم موجود ہوں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہ روز صبح اٹھتا تو دیکھتا کہ اس کے پلو کے نیچے 2 درہم ہوتے, خوش ہو گیا. کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا, پھر اس کے بعد ختم ہو گیا. جب اس نے دیکھا نہیں ہے, غصہ آ گیا اس کو, کہے گا ہوں. اگلے دن اٹھا, پھر کلہاڑا لے کر گیا. وہاں درخت کو کاٹنے کے لیے گیا تو بجائے اس کے کہ شیطان اس کے سامنے معافی مانگتا ہوا آتا, اس نے آ کے اب ذرا سا یہ پھر بولنے لگا کہ جو میں تمہیں کاٹوں گا, اس درخت کو کاٹوں گا, تو شیطان نے کہا کہ اب تم مجھ پر قابو نہیں پا سکتے. پہلے تم اللہ کے لیے آئے تھے, اب تم پر آئے ہو. تم پر میرا قابو کب ہوا؟ جب تم مال کے حریص ہو گئے. صرف اسے ایک کہاوت کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں تو کیا باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جب تک ایک بندہ پوری طرح مال کے فتنوں سے اپنے دل کو آزاد نہیں کرتا, شیطان سے پاک نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیے شیطان بڑی جلدی قابو پاتا ہے. بعض دفعہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ایک انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈھیلا ڈھیلا پاتا ہے تو سوچے, فکر کرے کہ میرے پر قابو کیوں پائے شیطان نے. بلکہ شاید کو آپ سوچتے ہوئے نا اپنے اوپر ذہن میں لائیں, کوئی چیز آپ کے اوپر سوار ہے. یہ جتنے بھی جنوں کے سائے, بھوت برید کے سائے ہوتے ہیں نا, یہ اصل میں شیطان کا غلبہ ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھا. مراد یہ کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو جن انسانوں کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ عمر میں ایمان تھا, اخلاص تھا, جرأت تھی. جرأت والا اسلام بڑا پیارا لگتا ہے, اچھے لگتے, حالانکہ خیر ان میں بھی ہے. اس لیے اب قرآن کے ساتھ اپنے اندر چستی, اکڑنے سے میرا یہ نہیں کہ باہر سے اکڑیں, اندر سے نرم باہر سے سخت. ڈیلی ڈیلی باتیں کرنا، اچھا سوچتے ہیں، اچھا بھی کر لیتے ہیں، اچھا پوچھ لیتے ہیں، اچھا پھر چلو کر لیں گے یاد، اچھا لے لیں پھر دے دیں پھر، نہیں دو ٹوک بات کریں. اس لیے حضرت عمر سے شیطان تھا کہ شیطان ایسے بندے کو فیس ہی نہیں کر پاتا. آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی سفر میں اونٹ کے بال پکڑ کر اس کو قابو میں لاتا ہے، جو لوگ اونٹوں کو پالتے ہیں ان کو پتا ہے، اسی طرح شیطان بندے کو تھام لیتا ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ جو اس کا غلبہ ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتا. انسان کے جسم میں اس کے داخل ہونے کے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے جس کا ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے؟ جمائی کے راستے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں سے کسی کو جمائی آئے، یعنی یوننگ ہو، تو منہ پر ہاتھ رکھے، ورنہ شیطان اس کے منہ میں چلا جائے گا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک اور روایت سے پتہ ہے، تو بائیں ہاتھ سے ناک کو نا اپنی زبان میں، کیونکہ شیطان رات ناک کی کوٹھری میں بسر کرتا ہے. کبھی آپ محسوس کریں نا، رات کو ٹھیک سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا ناک بندھا ہوتا ہے، بلکہ آپ پھر جھاڑے ہیں تو اس کے اندر سے گندگی بھی نکلتی ہے، تو شیطان ناک کی کوٹھری میں گھستا ہے، تو اس کو صبح صبح جھاڑنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح شیطان ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے جب ہم بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. ان سب کی روایتیں موجود ہیں، لیکن میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں بتا رہی کہ جب ہم لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں تو شیطان اس کے ساتھ آتا ہے. اور آپ نے کہا کہ جب کھاتا ہے اور بھوک نہیں مٹتی، یا بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو اصل میں شیطان اس کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح شیطان ہمارے جسم میں یہ جو لمبے ناخن رکھتے ہیں نا، 40 ڈیز سے بھی اوپر سمجھ لیں، یا دیکھنے میں بھی لگتے ہیں لمبے ناخن ہیں، تو اس وقت شیطان ہمارے جسم میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. پھر شیطان ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے شدید رویوں، یعنی جب ہم شدید غم میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو شیطان داخل ہوتا ہے، شدید خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں، لوگ کپڑوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ناچنے کودنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح شدید غصے میں شیطان ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا غصے بچوں کو مارتے ہیں. پھر اسی طرح شدید محبت میں ہمارے دل میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جوانی کی محبت ماں باپ کے آگے بچوں کو بلوا دیتی ہے. پھر شدید نفرت میں ہمارے اوپر آتا ہے. اور اگر آپ غور کریں نا، تو یہ شدید رویے عام طور پہ، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا، جب ایک انسان اسلام کی طرف آتا ہے نا، تو فوراً اس کے اوپر آ کے اس طرح قابو پا لیتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ ایک بندہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا. روایت میں آتا ہے کے راستے میں بیٹھتا ہے، جو ہی بندہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کو آ کے کہتا ہے، کیا باپ دادا کے دین کو دو گے؟ اگر انسان بچ جائے تو ہجرت کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مال اور گھر وغیرہ کو چھوڑ دو گے؟ اور اگر انسان اس سے بھی بچ جائے، ذات کے راستے میں آ کے بیٹھتا ہے، کتنا ظالم ہے جو ہمارے سر پہ سوار ہوا ہے، اپنے گھوڑوں کو، اپنے پیادوں کو لا کے ہمارے مالوں میں آ جاتا ہے، ہماری باتوں کے حصے لے جاتا ہے. آپ سوچئے، جب بھی چلے، وہ تو کفر سے اسلام پہ آتے ہیں، ہم تو اسلام پہ ہی تھے، صرف ماں باپ کے اسلام پہ تھے، روایتی اسلام پہ تھے، رسمی اسلام پہ تھے، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، اسلام آ گیا، ہمیں صحیح طریقے پتہ چل گئے، سنتیں پتہ چل گئیں، ہمیں بدعت اور سنت کا فرق پتہ چل گیا. کیا آج تک ہمارے اندر یہ جنگ تو نہیں چل رہی کہ کیا باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دوں، کیا بڑوں کی باتیں چھوڑ دوں؟ تو لہٰذا شیطان جو ہے انسان کے راستے میں اس طریقے سے بن کے آتا ہے کہ اس کے مال کو بھی لے لیتا ہے، اس کی ذات کو بھی لے لیتا ہے، اور بعض دفعہ تو شیطان کی پھر لوگ پوجا بھی کرنے لگتے ہیں. ایک کلٹ ہے پورا امریکہ میں، ایک بستی ہے کہ جس کو وہ شیطان کے ڈیولز کے نام پہ وہ کرتے ہیں، اور وہ وہاں لٹرلی شیطان کی پوجا کرتے ہیں، کہ وہ اس طریقے سے وہاں جا کے شیطان کا انہوں نے ایک اسٹیچو سا بنایا ہوا ہے، اور جا کے لوگ پوجا کرتے ہیں. ڈیول ڈسپلز کے نام پہ غالباً، اور وہاں جا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، زبان پہ نہیں آتی وہ باتیں جو بیان کی جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہا گیا، کہ جو شارک ہوں فی الاموال والاولاد. اب انسان کا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ایمان کے بعد اس کی اولاد، اس میں شراکت کی دعوت دی گئی کہ جو اولادوں میں شامل ہو جاؤ. شیطان نہ کیا ہے، ہم اس کو بھی سٹیپس میں دیکھیں گے. نمبر ایک، شوہر بیوی اپنا تعلق تو قائم رکھیں، لیکن اس وقت دعا نہ مانگیں، جو کہ صحبت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. فرمایا کہ جب کوئی شوہر بیوی کے پاس آئے تو دعا پڑھ لے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمیں اور ہمارے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی صورت ہو جاتی ہے اولاد کی شراکت میں. اور اگر نہیں پڑھتے تو شیطان جو ہے پیدا ہوتے ہی بچے کے پاس آ کے اس کو کھوسا لگاتا ہے, جو ہم پیچھے بات دیکھ چکے. پھر ایک اور اولاد کی شراکت کیا ہے, کہ اولاد نہ ہو تو غیروں کے در پہ لے جاتا ہے, یعنی اولاد کے ہونے یا نہ ہونے دونوں میں یہ شریک ہوتا ہے. ہو جائے پھر تو ہو گئی, نہ ہو تو اور زیادہ غم میں مبتلا کر دیتا ہے, اولاد لیتے ہیں قبروں پہ سجدے کراتا ہے. پھر اسی طرح اولاد کے نہ ہونے میں شیطان کی شراکت کیا ہے, کہتے چھوڑو دو ہی بچے ٹھیک ہیں, کم بچے خوشحال گھرانہ. ہاں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں پیچھے ہمیں یہ بھی حکم دیا اولادوں کو املاک کے یعنی مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اولاد کے اندر شراکت کی کیا ہے, کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان نہ دینا. چھوڑو یہ تو ایک سٹوپڈ رسم ہے, کیا فرق پڑتا ہے. پھر ڈلیوری کے وقت کی بدعت, بچہ پیٹ میں تھا کا سورج گرہن ہوا تو بچے کو لگے گا, یہ ساری چیزیں شیطان کی شراکت کی آ جائیں گی. پھر اسی طرح ماؤں کا دودھ چھڑوا کر, ایسے لگتا ہے اس ظالم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ان کی نسلوں کو کچا کھا جاؤں گا. وہ سینہ جو اللہ نے بچے کی دودھ کے لیے دیا اس کو سجانے کے لیے, اور فگر ہو جائے کہا کہ بچے کو دودھ نہ پلاؤ, اور اس لیے کہ دودھ پلایا تو ماں جو ماں کی گود سے محروم کر کے اس کی شراکت کرتا. پھر ان کی غلط تربیت کے ساتھ اچھے طریقے نہیں کرواتا, ہر سالگرہ پہ منہ بتی کے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ خوش ہو جاؤ اور ان سے خوشیاں لے لو. آپ سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر جگہ پہ شیطان کس طرح سے شریک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سالگرہ کی اوپر موم بتیاں لگانے کا نظریہ ہے, جہاں سے یہ رسم شروع ہوئی تھی اس میں بھی اصل میں ایول اسپرٹس کی بات تھی. پہلی سالگرہ پہ مائیں بچے کے پاس بلب چلا دیتی تھی لائٹ موم بتیاں, تاکہ جو اسپرٹس آتی ہیں وہ بچے کو ڈرائے نہ. آج ہم نے کہا ہر سال ہی نہ ڈرا, بوڑھے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری سالگرہ کے اوپر موم بتیاں جلاؤ تاکہ ہم بھی یہ کام کر لیں. ہاں بعض لوگ بچے کے سرحانے کینچی چھری تعویذ رکھے ہوئے دیکھے گئے, یہ بھی ساری شیطان کی شراکت آتی ہے. اللہ اکبر, خوف آنے لگا نا, ایسے لگتا ہے کہ بس یہ تو ہم تو اس کو کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا نکلا. اس طریقے سے شیطان انسان کی اولادوں میں آتا ہے کہ اولادیں بظاہر ماں باپ کی ہیں لیکن ہے نہیں. اب دیکھیے کوئی اپنی اولاد میں شیطان کو تو چھوڑے کسی انسان کو بھی شریک نہیں کروانا چاہتا, لیکن کیسے لے جاتا ہے. طلاق ہوتی ہے نا تو ماں باپ کا جھگڑا اس پہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بچہ مجھے لینا ہے, وہ کہتا ہے مجھے لینا ہے, اور ہمارے بچے شیطان کے بن جائیں ہمیں پتہ ہی نہ چلے. ہماری نسلیں پوری کی پوری شیطان کے قدموں پہ چل پڑی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ شیطان حقیقت میں ہم سے ہماری اولادیں چھین رہے. بچے ہمارے رنگ بدلا ہوا, شکل بدلی ہوئی, ہم سے وہ محبت نہیں, اسلام سے وہ محبت نہیں. اب دیکھیے کہ دونوں کا تعلق بھی ہے, پیچھے مال طاقت کی بات ہے, اب اولاد کی ہے. نسلوں تک حرام کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے حلال کا اثر بھی نسلوں میں رہتا ہے اور اس کے حرام کا اثر بھی نسلوں پہ رہتا ہے. ہمارے مال اگر حلال ہو جائیں یقین کریں اچھی بن جائیں گی. اگر ہمارے مال حلال جگہ سے آئیں گے اولادیں ہماری نافرمانیاں نہیں کریں گی, ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. وعدہم, اور وعدے کرو ان سے, جھوٹے وعدے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور نہیں وعدے کرتا شیطان مگر دھوکے کے, جھوٹے وعدے کرتا. یہ وعدے کون سے ہیں جس کا تذکرہ پیچھے ہو گیا سورت النساء میں. جھوٹی امیدیں, جھوٹی تمنائیں, جھوٹی آرزوئیں, ایسی چیزیں کرواتا ہے کہ جس سے ایک انسان واقعی اپنے آپ کو لمبی لمبی آرزوؤں میں لے جاتا ہے. بہت برس دیئیں گے, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کہیں برائی کے اوپر بھی نیکیوں کے وعدے, کچھ نہیں کر لو کچھ بھی ہوگا جنت تو مل ہی جائے گی. برائی کو خوشنما بنانے کی باتیں, کر لو کچھ نہیں ہوتا, جھوٹ بول لو کچھ نہیں, یہ کرو گے تو آج یہ نہیں کرو گے تو یہ تو ہوگا ہی نہیں, یہاں تو یہ ممکن ہی نہیں, ایسا تو ہوگا ہی نہیں, بس بس سے ڈلواتا ہے. اس طرح سے جیب و غریب کام کرواتا ہے انسان سے کہ جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. اور غرور کیسے کہ غلط چیزیں بھی درست لگتی ہیں, ہے بڑا ہوشیار, پورا سائیکاٹرسٹ ہے, نفسیات کو جانتا ہے ہماری. دشمن ہے لیکن دوست لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی باتیں سن کر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی ہمارا دوست نہیں. دیکھیے ہے یہ دشمن لیکن آتا دوستوں کے روپ میں, اپنوں کے روپ میں. کیسے پتا چلے, یہ بھی سوچ لے کہ کیسے پتا چلے کہ یہ دوست ہے کہ دشمن, یہ شیطان ہے کہ اپنا. دیکھیے تو سوچے کس کی طرف بلا رہا ہے, قرآن اور سنت کی طرف بلا رہا ہے یا کسی اور ہستی کسی گروہ کی طرف بلا رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ مذہب, اللہ ہمیں ایسے بتائے کہ جو لوگوں کو دین کے نام پہ بے دین کرے. پھر اس طرح بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کام جو بھی اپنا بن کے ہمیں کوئی کام کہہ رہا ہے وہ کس رنگ کا کام ہے, اچھا ہے کہ برا ہے. دلوں میں شک ڈال دیتا ہے دین کے نام پہ. اللہ اکبر. اور ساری بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا وہ فیصلہ دیا جس سے ہم سب کو اپنی بچاؤ کی صورت دکھتی ہے. علیہم سلطان, جا جو کرنا کر لو, جو کرتا تو کر. ہاں میرے سچے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا, تیرا قابو نہیں چلے گا. کس پہ چلے گا؟ جھوٹوں پہ. وکفا بربک وکیلا, اور تیرا رب کار سننے والا کافی ہے. کس کی؟ جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے, جو اس پر اعتماد کرے, جو اس پہ توکل کرے, تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے. جو شیطان سے ہمیں بچا لیتا ہے. تو اتنی بات کو پڑھ کے ہمیں حقیقت میں اپنے آپ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دیں دوسروں کو سوچنا, اپنی فکر کریں کہیں شیطان کے قبضے پہ تو نہیں, کہیں وہ میرے سر پہ تو سوار نہیں ہوا ہوا, کہیں اس نے مجھے آرزوں اور خواہشوں میں تو نہیں رکھا ہوا. اور اس طریقے سے انشاء اللہ تعالیٰ جب ہم کوشش کریں گے تو امید کی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. اب دیکھیے کہ یہاں ہم نے شیطان کا ٹاپک ان آیتوں سے دیکھ لیا. کچھ چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہیں کہ جس کے بعد ہم واقعی پھر زیادہ اچھے طریقے سے اس دشمن کی دشمنی کو سمجھیں گے. اور وہ کیا ہے کہ شیطان کا جو بنیادی مقصد ہے نا, سے دور ہوں. یعنی آپ اس کو ایک چھوٹے سے پیراگراف کی صورت میں اگر لکھ سکیں تو آپ انشاءاللہ فیل کریں گے کہ شیطان کا لانگ ٹرم گول کیا ہے. ناگ میں جائیں, اس نے چیلنج کیا تھا نا کہ آدم کی وجہ سے مین گیا تو مجھے بھی جانا ہے. اور پیچھے ہم بات کر چکے ہیں سورۃ اعراف میں کہ کیسے اپنی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا رہا ہے. تو بنیادی اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ نکل جائیں, اسی کی طرح کا کردار اور اخلاق اپنائیں, اللہ کے حکم کے آگے عقل کو استعمال کریں, تاویلات کریں, ٹیلی کریں, تولے نیکیوں کو پھر کریں. یہ ثواب ہے تو کر لیتے ہیں, تھوڑا ہے تو جملے کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. لوگ اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں, اس کے اعلی کار بن جائیں, اور جہاں یہ رہے وہاں وہ بھی رہیں. سب سے پہلے کرتا کیا ہے, آپ ایک چھوٹا سا تیر لگا کے سٹیپس میں لکھ سکتے ہیں کہ شیطان اپنا گول کیسے حاصل کرتا ہے. ہماری طرح بے تکے کام تھوڑی کرتا ہے کہ جب جو کام کرنا ہوا کر لیا, جو جہاں لکھا لکھ لیا, چھوڑا چھوڑ دیا. نہیں, بہت پلانڈ ہے اور تبھی کامیاب ہے. شیطان پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہے, محنت کے ساتھ کر رہا ہے, کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے اور انتھک محنت کر رہا ہے. بچے کے دنیا میں آنے سے لے کر موت تک وہ کام کرتا ہے, تبھی کامیاب ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ انسان کے لیے اور شیطان کے لیے کی ہے, جو کرے گا محنت پائے گا. اچھے راستے میں کرے گا تو پالے گا, برے میں کرے گا تو پالے گا. تو شیطان کی پلاننگ سے ہم بھی سیکھیں کہ ہماری زندگی میں کام کرنے کے طریقے کیسے ہونے چاہیے. سب سے پہلے انسان کو کفر میں مبتلا کرتا ہے, کہتا ہے کوئی اللہ ہی نہیں ہے, چھوڑ دو. ایک آیت بھی آتی ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان نکفر فلما کفر قال انی بریء منک. کہا کہ شیطان کی مثال جب وہ انسان اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں. پہلے کہتا ہے کوئی خدا نہیں, چھوڑو, ایسی کیا بات ہے, بیکار چیز ہے. جو بندہ اس کے ہاتھ میں آ کے پھنس گیا, اس کے بعد جب ایک انسان اس سے بچ جاتا ہے کہ نہیں چپ کرو میں ایتھیسٹ نہیں ہوں, مجھے پتا ہے اللہ کی کائنات ہے, تو پھر اس کے بعد دوسرا اس کا درجہ کیا ہوتا ہے, شرک میں مبتلا کرتا ہے. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, مان لیا تمہاری بات کو, ہے اللہ لیکن ساتھ کسی اور کو بھی کر لو.
شراکت. پھر وہ کبھی جانوروں کے کان کاٹ کے شرک کرتے ہیں اور کبھی بتوں کے نام پہ اپنے بچوں کو چھوڑ آتے ہیں اور کبھی شرک کی وہ ساری قسمیں ہم نے سورۃ نحل میں تفصیل سے دیکھی تھی اور سورۃ الاعراف میں سورۃ الانام میں بھی. صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا تو حنیف کیا مگر شیطان نے ان کو اس سے پھیر دیا اور اس کے پیچھے لگ. آج بھی اولادیں ہوتی ہیں لیکن شیطان کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ پیراں دیتا ہے اور فلان ہے, بہرحال شرک میں مبتلا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے جتنے کھنڈرات ہوتے ہیں نا اس میں شرک بت نکلتے ہیں زیادہ. اللہ ایسی قوموں کو تباہ کرتا ہے کہ جن کے اندر پھر بت ہوتے ہیں, ان کو بچ گیا تو اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بڑے بڑے گناہ کرو چلو ٹھیک ہے بڑے کرو, اور بڑے بڑے لیڈروں سے کراتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھ کر کریں. جب کوئی کبیرہ گناہوں میں آ گیا تو اس کا کام آسان ہو گیا کہ چلو بھائی اس کے اندر تو یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے. پھر جب کوئی کبیرہ سے بھی بچ جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو صغیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے, صغیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ. کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو چھوٹا ہی گناہ نا, اس سے کیا فرق ہوگا اور کیا ہوتا ہے. تھوڑے تھوڑے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کراتا ہے تاکہ آگ لگ جائے, چھوٹے چھوٹے گناہ لکڑیاں بنتی ہیں اور جہنم پھڑکانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر جب بندہ صغیرہ سے بھی تھوڑا جان بچا لیتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے کہ مباح کام کون سا, یعنی مین کر لے تو اچھی بات ہے جائز ہے, اس میں مصروف کر دیتا ہے. بس مباح کام کیا, کھانا گھر داری جائز ہے نا, ان میں عام حالات میں دیکھے تو نہ گناہ نہ ثواب دیکھے گا, کرتے رہنا کھانا ہی کھاتے رہنا کھلاتے رہنا, باقی چیزوں کو چھوڑ کے بس مباح کاموں میں لگوا دیتا ہے, کم اجر والے کاموں میں مصروف کرتا. کورس چھوڑ دیتی ہوں مثلا قرآن کا کورس نہیں کرتی تو میں ایسا کرتی ہوں کہ اس وقت میں کھانا پکا کے غریبوں کی خدمت کرتی رہوں, یہ مثال ہے. 70 اچھے کاموں میں مبتلا کراتا ہے تاکہ ایک برائی کروائے, یہ اس کی عادت ہے. اس سے بھی کوئی بچ جائے نا تو پھر ساتویں درجے پہ اس کی جو دشمنی ہے انسان سے وہ کیا ہے, ایسے انسانوں کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء حق یا دین کی تعلیم دینے والوں کے خلاف بدگمان کرتا ہے, اس کو بدنام کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو نہ مانیں, اس کو برا سمجھیں گے تو لوگ کہیں گے چھوڑو جی ہم نہیں سیکھتے. کتنے لوگ ہیں جو صرف انسانوں میں کھو کر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک انسان شیطان کے ہاتھوں میں ترنی والا بن جاتا ہے. کریں کیا, دعا مانگیں, اپنی دعا میں کثرت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا. عافیت کی دعا مانگنی چاہیے, اللہ کے نبی نے سکھائی, صبح و شام کی دعاؤں میں بھی یہ دعائیں آتی ہیں, جن میں سے ایک دعا کیا ہے, اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی, اللہم اخفصنی من بین یدیہ. یہ ہے اصل میں دعا کا حصہ جو شیطان کے متعلق ہے کہ اللہ میری حفاظت کر میرے آگے سے, ومن خلفی میرے پیچھے سے, وائن یمینی اور میری دائیں طرف سے, ون شمالی اور میرے بائیں طرف سے, ومن فوقی میرے اوپر سے, واعوذ بعظمتی کا نقطہ لمن تحتی اور تیری عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نیچے سے بہکایا. میں پڑھ چکے کہ یہ چاروں طرف انسان کے کو بہکانے کے لیے, تو یہاں پہ سبق بھی پورا ہوتا ہے اور ٹاپک بھی پورا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں شیطان کو پہچاننے کی توفیق دے اور ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں, وہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے, حقیقت میں اس کے طریقے بہت سارے ہیں, خوبصورت طریقے سے کام کراتا ہے. بری کچھ جنرل چیزیں ایک دو آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ بھی ذہن میں آ گئی کہ کچھ جنرل طریقے سے شیطان ان ساری چیزوں کے علاوہ جو ہمیں گناہوں کی طرف ڈالتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ برے کاموں کو خوبصورت نام رکھ کے کرواتا ہے. سب سے خوبصورت تو اس کی مثال ہی انٹرسٹ کی ہے. انٹرسٹ کہتے ہیں انٹرسٹ کو, انٹرسٹنگ, ہاؤ انٹرسٹنگ از, تو اس نے مال کمانے یا مال کے خرچ کے بدترین طریقے کو گلوز انٹرسٹ دے دیا.
آدم کو کیا کہا تھا، حل ادلکم علی ملک اللہ، کیا تمہیں وہ بادشاہت نہ دکھاؤں، وہ مملکت بھی پرانی نہیں ہوگی. آج ہمیں بھی خوبصورت اشتہارات کے ذریعے سے اٹمپٹ کرتا ہے، کم بچے خوشحال گھرانہ، پھر اسی طرح افراد اور تفرید کراتا ہے، حد پہ نہیں رہنے دیتا، عبادات سے لے کے معاملات اور حقوق اور فرائض میں. عبادت میں گئے تو بس عبادت ہی کرتے رہے اور باقی چیزیں چھوڑ دی، معاملات میں گئے تو نبھانا ہے اور رشتے داری کا نام لے کے ساتھ. پھر حقوق میں رشتے داروں کو اللہ کے بھی حق دلواتا ہے کہ جی شوہر نہیں پسند کرتے اور ساس نہیں پسند کرتی. پھر اس طرح اس کے ہمت توڑنے کے طریقوں میں ایک چیز کہ نیک کاموں میں بے ہمتی کرواتا ہے، نہیں اب میرے سے نہیں ہو سکتا یہ کام، بس امپاسیبل، میرے سے روزے نہیں رکھے جاتے، نہیں میں نہیں تہجد پڑھ سکتی، اس طرح سے. پھر اسی طرح بیکار کام چھا کر کارآمد کام چھڑواتا ہے. آپ کو تھا کہ ملحان نام کا جو صرف ہمیں وضو میں شک ڈالتا ہے تاکہ جماعت چھٹ جائے اور ہم وضو ہی کرتے رہیں. پھر اسی طرح شیطان آپس میں بغض ڈلواتا ہے، اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں آتی ہے، شراب میں بھی ہم پڑھ چکے کہ تمہارے آپس میں بغض اور عداوت ڈلواتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جادو ٹونے کے ذریعے سے شیطان اپنا ہدف حاصل کرتا ہے. پھر اسی طرح مرد کے لیے عورت کے ذریعے، عورت کے لیے مرد کے ذریعے. پھر شریعت کی پابندی میں سستی کرواتا ہے. پھر ونیر چڑھا دیتا ہے باطل پر حق کا، ہوتی اندر سے چیز غلط ہے خوبصورت لگتی ہے، سگریٹ جیسی گندی چیز کو اس نے خوبصورت کر دیا. بڑے بڑے اداکاروں کے ہاتھوں میں سگریٹ اور اس کے کش لگاتے ہوئے دیکھ کر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، یہ ہے باطل کاموں کو خوبصورت نام سے کرانا. پھر حوصلہ شکنی کروا، نہیں نہیں تمہارے لیے نہیں یہ بات پاسبل، تم آج کے ماحول میں نہیں بچ سکتے. پھر نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے. پھر خوف دلاتا ہے. پھر اللہ کے بارے میں خیالات ڈالتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کس نے کیا، ہوتے ہوتے بندہ جب رب کی طرف آتا ہے کہتا ہے بتاؤ پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، کہا اسے آگے مت سوچو. پھر اسی طرح آج کا کام کل پر ڈلوا کر شیطان ہم سے اپنا کام کرواتا ہے، ڈیلینگ پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں. پھر اسی طرح سرگوشیاں کرواتا ہے. فرمایا تین لوگ بیٹھے ہوں تو دو لوگ آپس میں کان میں بات نہ کریں، یہ تیسرے کو تکلیف میں ڈالے گی. پھر ہمارے کھانے پینے سونے جاگ، ہمارے معمولات اپنی مرضیاں کروا کے شیطان ہم پہ قابو ڈالتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ تین رات کو گرہ لگا اور کہتا ہے سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے، اور جب صبح تک انسان سویا رہتا ہے تو سارا دن شیطان کے قابو میں رہتا ہے، لیکن اگر اٹھا، وضو کیا، ذکر کیا، نماز پڑھی تو پھر شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو صبح سورج چڑھے تک سوتا رہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. تو باتیں تو بہت ساری ہیں، ختم نہیں ہوں گی. دعا کریں کہ ہمارے اندر خیر آ جائے، اپنے آپ کو مضبوط کریں، ذکر کے ساتھ تعلق رکھیں، اور بہترین ذکر نماز اور قرآن ہے. صبح شام کی دعاؤں کو نہ چھوڑیں، استغفار کریں، آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سیٹل کریں، اچھی چیزوں پہ لائیں، عظیمت کے راستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ جہاں اذان ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس میں یہ جو میوزک پہ بات ہوئی تھی تو اس پہ ایک آرٹیکل ہے آن لائن پہ بھی، اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ای میل میں بھیجا جا سکتا ہے، کہ جس میں پروفز ہیں قرآن اور سنت سے کہ وٹ از ایول لک، کہ برائی جو ہے وہ خوبصورتی کیسے لگتی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
واستفزز من استطعت منه بصوتك واجلب عليهم بخيلك
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج ہمارا تفسیر کا لیسن کمپلیٹ ہوا ایک ہی سٹریچ میں. آپ لوگ کو کافی لمبا تھا لیکن ٹاپک آج ایسا تھا کہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے دل و دماغ کی باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں. ایک ایک سینٹینس پہ انشاءاللہ آپ لوگ لکھیں پھر میں آپ لوگ کو بریک دیتی ہوں. ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں. کوئکلی ایک ایک سینٹینس آپ لوگ لکھیں کہ شیطان ہمیں کیسے ورگلاتا ہے اور کیسے اس کے ہتھ کنٹوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کیسے اپنی زبان کو ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے اور شیطان سے بچنے کے لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں. شیطان از دا بگیسٹ اینڈ اوپن اینیمی. جی بالکل. اور یہ ایسا کھلا دشمن ہے جو ہر وقت ہر لمحے ساتھ ہوتا ہے. ایون ہم نماز میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس کی پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ نماز میں تو کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو میں اچھی نماز نہ پڑھنے دوں, وسوسہ ڈالتا رہا ہوں. نیکی کے کام کرنے لگو تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے, کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے. جی وی آر اسکیئرڈ آف ادرس بٹ وی فار گاٹ اباؤٹ شیطان. جی ہم دوسرے لوگوں سے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں لیکن جو شیطان ہے جو ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے خون کے ساتھ ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آتا کہ وہ ہمیں بعض دفعہ نیکی کے کاموں یہ کہہ کے بدعت کو کہ نیکی ہے یہ اس کو کر لو تمہیں ثواب ملے گا لیکن وہ بھی ہمیں گناہ کی طرف دیتے ہیں. زخرف القول سے جی برے کام کو خوشنما بنا دیتا ہے. جیسے پی سی میں اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہمیں شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. اینٹی وائرس اللہ کا ذکر ہے. جی بالکل. اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے خود بھی تعوذ و تسبیح پڑھنا ہے اپنے بچوں کو. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ ان کو تعوذ پڑھوایا کرتے تھے. آج کی شادی بھی جی بالکل. اور اس میں جو رسومات ہیں وہ ہمیں کیسے غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے. میوزک ہے, میوزک کے متعلق ہم نے بہت دیکھا. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی 50 منٹ کی بریک اور اس کے بعد ہم اپنا ریکیپ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کا کافی لمبا ٹائم تھا جو آپ نے غور سے سنا. تو انشاءاللہ تعالی اٹھیں آپ لوگ چلیں پھریں. جن کی نماز کا وقت ہے وہ ظہر کی اپنی نماز اور جہاں نہیں ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو فریش اپ کر کے واپس آئیں. پروٹیکٹ یور سیلف فرام بدعت جی انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی 1:20 پہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی بریک اوور ہوگی, آپ لوگ واپس آ جائیے گا. تو اتنی دیر ہم لوگ بریک میں پلے کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. پوچھ رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انبن ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، بام ملے گی اس بائی ہے باس وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی قرآن تو اس کا زیبر ہے، بن جائے جو عامل دیدانی قرآن تو اس کا زیبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا،
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا،
العمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا،
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرفها الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرفها الأمة بنا،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه
جی الحمد للہ آپ لوگوں کی پرے کور ہو چکی ہے ماشاء اللہ آپ لوگ لب بیک ٹائپ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی کوئکلی لب بیک ٹائپ کر دیں اور الحمد للہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سب کوئکلی واپس آ جاتے ہیں اور مومن ہمیشہ اسی طرح اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آگے چلتا جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ فستا بالکل خیرات بنا کے ہی رکھے اور کبھی بھی نیکیوں میں پیچھے نہ کرے اور اپنے وقت کو ہم بہت بڑی غنیمت جانے اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت ریمائنڈرز دیتے ہیں اور آج کا ریمائنڈرز تو بہت ہی اہم تھا شیطان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس ریکیپ میں کوئکلی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیا سکھا رہے تھے اور ہم نے اپنے لیے عمل کی کیا باتیں لی آیت نمبر 53 میں کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کیا بات نکالنی چاہیے احسن القول کیئرفلی ٹاک جی اور ہمیں اپنی زبان کو اچھی بات کہنی چاہیے اور دائیے دین اور بھلائی کی بات کہنے کی حیثیت سے ہماری زبان سے ہمیشہ خیر کا کلمہ نکلنا چاہیے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو داعی دین ہوتا ہے وہ تلخ زبان نہیں ہوتا, اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ بہت میٹھی ہوتی ہے, تانے دینے والی نہیں ہوتی. جس طرح بعض صفائی انداز ماؤں کا بھی ہوتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو, تو تمہیں تو نماز کا شوق ہی نہیں ہے, تمہارا تو دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھو, تو بلکہ اس کو دوسری طرح اچھے طریقے سے راغب کرنا ہے, بات کرنے سے پہلے سوچنا ہے, کیونکہ جب بات ہماری زبان سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ ہماری نہیں رہتی. اور ہمیشہ ترغیب کا انداز ہونا چاہیے کہ جنت بلا رہی ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, آؤ نماز پڑھیں, اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اچھے طریقے سے بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے, اپنے اس فجر کے حوالے سے ان کو اس چیز کی طرف, اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرو, تمہارا دن بہت اچھا گزرے گا. ہماری جس طرح ہمیں کہا کرتی تھی نا کہ دن میں برکت بھی ہوتی ہے, اللہ کے نام سے آغاز ہوگا تو دن بہت اچھا گزرے گا, یعنی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دینا چاہیے. اور پھر ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, بہت سارے لوگوں کو بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو اس انداز کو اپنے بدلنا ہے, بات کو مختصر اور جامع کرنا ہے اور بحث نہیں کرنی, کیونکہ بحث کا ہمیشہ اختتام کیا ہوتا ہے, وہ تلخ کلامی میں بدل جاتی ہے. آیت نمبر 54 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا بتایا گیا ہے کہ کون سے پیغام کو قبول کرنا ہے اور کون سی بات سے عذاب کے مستحق ہوں گے. اور تبلیغ والوں کو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ چیز غلط ہو گئی, تو اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ داعی دین اگر کوئی ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہمیں الزام نہیں دینا چاہیے کہ آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ملتی ہے کہ لوگوں کے تانے تشنے کے باوجود کیا کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم میں سے اب ہر ایک, چاہے آپ سیکھ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ دین کی بات ہم دوسروں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہم داعی دین بھی بن جاتے ہیں. تو جب کوئی ہمیں کوئی تانا دے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی, امت کو بتایا گیا ہے کہ کام کرتے رہنا, اللہ علیم ہے, ہمیں بے نیاز ہونا ہے لوگوں سے. جی, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ آگے ہم جو ہتھکنڈے پڑیں گے اس پہ ہمیں سب سے زیادہ وہ بہکاتا ہی اس بات پہ ہے کہ تمہاری بات میں اثر نہیں ہے, لوگ تمہاری بات نہیں سنتے, اور جو تم ان کو بات بتاتے ہو وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, وہ سن کے انسنی کر دیتے ہیں, تو چھوڑو ان کو, تبلیغ نہیں کرو. نہیں, ایسا نہیں کرنا. جی, بالکل ثابت قدم رہنا ہے. پھر آیت نمبر 56 میں وسیلے کے حوالے سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ فوکس آن گول. جی, کیا ہم اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, یا ہمیں دوسروں کو وسیلہ بنانا چاہیے؟ جی, اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے اس واقعے کو بھی دیکھا جس میں وہ ایک غار میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں. نیک اعمال, اسماء الحسنی, جی, اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے, اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے, اور کوئی ایسا نیک عمل جو ہم نے بہت چھپ کے کیا ہو اور کسی ایسی مشکل میں ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے حل ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے پھر اس عمل کے ذریعے بھی دعا کی جا سکتی ہے. اور ہمیں یہاں سے عمل کی ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے نیک اعمال کرنے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ وہ کسی کو پتا ہو، بلکہ ہماری اس وقت نیت ہو کہ یا اللہ یہ میرا ایک چھوٹا سا جو عمل ہے وہ صرف خالص آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو انشاء اللہ تعالی اگر ہم اس کو دنیا میں وسیلہ بنا کے دعا نہیں بھی مانگ سکتے تو وہ تب بھی آخرت میں انشاء اللہ تعالی فائدہ دے گا. پھر ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آتے ہیں وہ ہم نے اس چیز کو اور اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کافر ملکوں پہ نہیں، جہاں انکار کرنے والے تھے وہاں نہیں آئے، ان جگہوں پہ آئے جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. لیکن کس وجہ سے وہ عذاب آئے؟ کلمہ توحید تو تھا لیکن اس کے باوجود، جیسے کہ آج کے ابھی حالات کے حوالے سے بے عملی کی وجہ تھی. جی ہم اس بات کی تو تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر جاتے ہیں. جی شرک بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، پھر ایسے اعمال ہیں جو ہمیں شیطان ایسے خوبصورت بنا دیتا ہے، ان میں بدعات بھی آ جائیں گی کہ وہ ہم اپنی طرف سے نیکی کا عمل کر کے کرتے ہیں لیکن وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے ہو جائیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، نیک کمال بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے، دکھاوے سے بھی بچنا ہے بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی گناہ کر جاتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا معاملہ رکھنا چاہیے؟ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. جی بالکل بھی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں ایک بندی ہوں، اللہ کی خطا کار بھی ہوں، کوشش بھی کرتی ہوں نیک عمل کرنے کی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. جی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. پھر ہم آگے شیطان کے ہتھ کنڈے دیکھے. سب سے پہلے ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے جب اس نے مہلت مانگی تھی، آیت نمبر 62 اور 63 میں کیا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت مل گئی ہے تو اب میں کیا کروں گا؟ جی اسے ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ حساب کتاب کا دن ہے، لیکن اس کو اس بات سے اب یہ تھا کہ وہ مایوس ہو چکا تھا کہ اس کا حساب آخرت میں اچھا نہیں ہونا، تو اس نے پھر کیا دشمنی کی؟ چیلنج کیا تھا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں ہلاک کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا؟ جو میرے خالص بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خالص بندوں میں سے کر دے، اخلاص والا کر دے جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، جیسے حضرت عمر تھے جن کو دے جاتا تھا، اور ان کا تقویٰ اتنا اور ان کا ایمان اتنا خالص تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص ایمان عطا فرما دے اور ہمیں بھی ایمان میں اتنا مضبوط کر دے کہ شیطان دور بھاگنا شروع ہو جائے. شیطان کی آوازیں ہم نے بہت دیکھی، کیا کیا ہیں شیطان کی آوازیں؟ اللہ تعالیٰ جرات والا تقویٰ عطا فرمائے، آمین سبح آمین. شیطان کی آوازیں کیا کہتی ہیں؟ شیطان جو ہے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، کیونکہ میرا نیٹ سلو ہوا ہوا. وسوسے ڈالتا ہے، جی اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اور پھر ہم اگر اس کو دیکھیں جی شیطان سب سے بڑا ہے، یہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں نہیں کوئی نہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تم جنت ہی میں جاؤ گے، اگر کوئی تھوڑا بہت برا کر لیتے ہو تو کوئی نہیں، یہ بھول ہو جاتی ہے، کوئی نہیں تم ڈرو نہیں، یعنی وہ معافی سے بھی ہمیں دور کرتا ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، پھر انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، میوزک شیطانی ٹول ہے، جی بالکل، اور وہ ہمیں دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ میوزک از اسٹرانگ ویپن، بالکل، اور پھر جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا شیطان کا کھانا ہو جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھ کے جب داخل ہوتے تو شیطان اندر ساتھ آ جاتا ہے، تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے، کثرت سے تعوذ بھی پڑھنا ہے اور شیطان سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی ہیں انشاء اللہ تعالی. مال میں کیسے شامل ہو جاتا ہے شیطان؟ بہت اچھے کام کروا کر پھر بڑے گناہ کرواتا ہے جسٹیفیکیشن کے لیے، اسراف کرواتا ہے، حرام ذرائع بتاتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کرتے چلے جاؤ حرام طریقے سے، جی بالکل، اور پھر بعض دفعہ ہمیں اولاد کی محبت میں کہ اب ان کے لیے ہمیں ان کی ضرورتیں تو پوری کرنی ہیں تو اب یہی اور طریقے سے ہمیں رزق نہیں مل رہا تو تم یہ والا طریقہ لو، یہ اتنا برا طریقہ نہیں ہے اس کو کر لو، جی سننا کو نہ فالو کروا کے، جی اور بعض ایسی بدعت جو نماز اور اس طرح کے اذکار میں بھی وظائف میں بھی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی ہے اور وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے ان سے دعا کرواؤ گے وہ نیک ہے ان کی دعا قبول ہوگی، تم تو اتنی نیکیاں نہیں کرتے ہو، اس طرح کے وہ ہتھ کھنڈے استعمال کرتا ہے، اور شیطان ہم کیا وعدہ کرتا ہے جو اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں کہ میں اکثر دنیاوی طور پہ بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہر حال میں ہوں، اور جب مشکل آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، تو شیطان کا بھی عمل ایسے ہی ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ڈرو نہیں، آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ، بالکل، اور جب وقت آئے گا تو وہ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے ہوگا، لمبی آرزوئیں کرواتا ہے، اور جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ پھر ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن ہمیں یہاں اب اپنے آپ کو سے وعدہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب ہم وعدہ کریں گے تو پھر ہمیں اور زیادہ ہمارے پیچھے شیطان لگے گا، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر اس چیز کی طرف اس خیر سے ہمیں محروم کرے جس میں ہماری بھلائی ہوگی اور جو ہمیں آخرت کی طرف لے کے جانے والی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس طریقے سے کر سکیں کہ ان کے اندر ایمان اور تقویٰ ہو، اور نہ ہی ہمیں لمبی آرزوؤں میں ڈالے اور نہ ہمیں ان ہتھکنڈوں کی طرف لے کے جائے جو ہمیں غلط راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ضمیر کی آواز رکھی ہے وہ ہمیں حق کی طرف لے جانے والی ہو، اور ہم اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچا سکیں اور کثرت سے دعائیں کر سکیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، انشاء اللہ تعالیٰ اب ہمارا جو تجوید کا سیشن ہے اس کو کرتے ہیں، اور ہمارے پاس 2 منٹ ہے، اگر آپ میں سے کوئی آج اپنی تفسیر کے حوالے سے تھوڑی شیئرنگ کرنا چاہے تو ریز ہینڈ کریں، میں آپ کو 2 منٹ دے دیتی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم تجوید کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم سیکھتے ہیں، اور جب ہم بولیں گے اور بات کریں گے تو پھر ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس میں پھر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ اچھا میں نے سب کے سامنے یہ چیز کہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق بھی دے دے کہ میں اس پہ عمل بھی کر سکوں، تو پلیز آپ میں سے ریز ہینڈ کریں کہ آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے اپنے لیے عمل کی جو باتیں لی ہیں ان کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں اور وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. اور کبھی بھی اس چیز سے آپ ہچکچاہٹ نہ محسوس کیجیے گا, میں مائک پہ آؤں گی تو میں کیا کہوں گی. جب قرآن دل میں اترتا ہے تو دل سے سچی بات زبان سے نکلتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی بات کر جائے جو ہمارے اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے. تو مجھے سسٹر رضوانہ کی اس موقع پہ بہت یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگ جب ریکیپ کرتے تھے تو بہت موٹیویشن ملتی تھی ایک دوسرے سے کہ اچھا آج ایسے ہم نے. ایون آپ یہ بھی شیئر کر سکتی ہیں کہ میں اپنا لیسن کیسے یاد کرتی ہوں, اس سے بھی بہت بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے, کیا ٹائم ہے میں میری اور کیا چیزیں. ان شاء اللہ تعالی سسٹر عائشہ میں آپ کو دیتی ہوں, دو منٹ ہے آپ کے پاس, آپ اپنی شیئرنگ ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے جو آج کے لیسن سے محسوس کیا ہے, ایک دم ایسے لگنے لگ گیا ہے جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے, شیطان کی چالوں سے. اور کچھ تو باتیں پتہ ہوتی ہیں جو جنرل ہمارے علم میں ہوتی ہیں, اور جو پتہ ہی نہیں ہوتی جو نیکی کا روپ لے کے آتی ہیں. بہت ڈر لگا اس بات کو سن کے کہ بظاہر تو انسان وہ نیکی کا لبادہ اڑا ہے اور اچھائی کی ترغیب دی جا رہی ہے, لیکن اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں بچائے, اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہے, اللہ تعالی ہمیں حق دکھاتا رہے, اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچاتا رہے اور دھوکوں سے بچاتا رہے, اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور بے شک یہی سیدھا اور درست راستہ ہے, اور اللہ اور اس سے بچنے کا آسان اور بہترین ذریعہ کہ ہمیں اللہ ہی حق دکھائے. اس لیے وہی بات ہے کہ تعوذ پڑھتے رہنا چاہیے قدم قدم پر, ہر موقع پر, ہر وقت, ہر طرح سے, جیسے بھی ہمیں جس موقع پر بھی شیطان سے بچنے کے لیے جو دعا پڑھنے کا کہا گیا ہمیں وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے. میں کچھ اور لیسن میں بھی جو شیئرنگ سن رہی تھی اسٹاپ پر پوسٹرز کی بات, وہ بالکل فوراً مجھے لگا کہ ہاں پہلے بھی نظر پڑتی تھی لیکن اب جو پڑتی ہے تو ایک اپنی تکلیف ہوتی ہے, دوسری اپنے بچوں کو, بچوں کو اسے کیسے چھپائیں ان چیزوں کو جو سرے عام لگی ہوئی ہیں, کہ بچوں کو کیسے وہ, مطلب ہمیں تو پتا ہے اب برا لگتا ہے, پہلے بھی اچھا کوئی نہیں لگتا تھا لیکن اب تکلیف ہوتی ہے اب دیکھ کے, لیکن بچوں سے کیسے چھپائیں ان چیزوں کو. ایک تو یہ پوسٹر ہو گئے, اور دوسرا یہاں جیسے ہم جیسے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور جن کے چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں سب کو اپنے بچوں جیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے. اللہ ہمیں تو یہاں تک لے آیا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو یہاں تک کیسے لانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اس سفر میں کیسے شریک کرنا ہے. میں بچوں کی بات ذرا اس لیے زیادہ کرتی ہوں کہ وہ ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں, پہلے بچوں کی طرف دھیان جاتا ہے, اپنے گھر کی طرف پہلے دھیان جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آسانی فرمائے. بالکل درست کہا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے, اور ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنوں کو بھی اس راستے پر لگا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ مجھے سننے کا, اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کوئی اچھی بات کہہ سکوں. آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر واسم جزا. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارا تجوید کا سیشن ہے, اور ہم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 152 سے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگ اپنے مصحف کھول لیں, آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو, اور اپنے مسٹیک کو پوائنٹ آؤٹ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلق شو بندر فٹی سیف بے سر بنی فیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقل لعبادي قال كان للإنسان عدو مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا فالضر عنكم ولا تحويلا
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
ربك كان محذورا
إن عذاب ربك كان محذورا
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها
كان ذلك ربك في الكتاب مسطورا.
كان ذلك في الكتاب مسطورا.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها.
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها.
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس.
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة
للناس والشجرة الملعونة في القرآن.
إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن.
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
قال أأسجد لمن خلقت طينا.
قال أأسجد لمن خلقت طينا.
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة.
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة لأحتسبن ذلك النذريته إلا قليلا
إلى يوم القيامة لا أفتنك النذريته إلا قليلا
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
وكفى بربك وكيلا
سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله آج ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ان کے ساتھ ریڈ ضرور کیا ہوگا جزاک اللہ خیر واسع جزا سسٹر تحریم اور آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہترین طریقے سے اپنے لیسن کیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل پھر ملاقات ہوگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ